بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وأسرته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. درس نمبر 643. لیکن یہ درس جہاں ہے اسی تسلسل میں کہ جو درس نمبر 644 کا موضوع تھا، درس نمبر 644 محبت بغیر علم و معرفت جو بیکار ہے، یعنی بیکار کا مقصد ان معنوں میں نہیں ہے کہ جسے انگریزی میں ویسٹ کہا جائے، بلکہ ان معنوں میں ہے کہ جو انسان اس دنیا میں بھیجا گیا تاکہ اپنی نجات کا راستہ تلاش کرے، اگر علم و معرفت کے بغیر بھی محبت کرتا ہے تو منزل مقصود تک یعنی نجات تک نہیں پہنچ پائے گا. اس حوالے سے اگر اس عام ترین مسئلہ اپنے ایمان کو پہچاننا، اور اسی وجہ سے گزشتہ درس کیا گیا تھا، اور آج 19 ستمبر کے درس کا وعدہ یہی تھا کہ ایمان کی کے حوالے سے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے گا. لیکن بعض وجوہات کی بنا پر ذرا سا انتظار کرنا پڑے گا اس موضوع کے لیے. اور یہاں بات ایسی سے آنے والوں کو معلوم ہے کہ جو اعلانات اور وعدے کیے جاتے ہیں جو بہرحال ہمیشہ پورے نہیں ہو پاتے، کیونکہ یہ درد ذرا سا زمانے کے حالات کو دیکھ کے بھی چلتا ہے. ہفتے وار درد ہے، اس لیے کبھی کبھار گزشتہ ہفتے میں کوئی ایسی بات پیش آ جاتی ہے جس کی وجہ سے درد کے موضوع کو بدلنا پڑتا ہے. یہ بات تو بہت لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے جو خالی تمہید محبت بدون معرفت و علم. کسی حوالے سے پچھلے درس کا سرنامہ کلام کربلا کا واقعہ تھا، کربلا کے واقعے کا وہ حصہ تھا کہ جہاں پر خیمے جل رہے تھے اور شہزادی زینب کبریٰ کے جن سے منصوب یہ راتیں یہ تاریخیں ہیں بعض روایات کے مطابق، سید الساجدین کی خدمت میں پہنچ کر ایک مسئلہ شرعی دریافت کر رہی تھی. یہ تھا پچھلے درس کا سرنامہ کلام. تو اسی سے رفت دین کی باتیں آگے بڑھ رہی ہیں. آج کے درس کا سرنامہ کلام قرآن کریم کی وہ آیت ہے جو اتنی مشہور ہے کہ اس کے ترجمے کی بھی ضرورت نہیں. موضوع وہی ہے لیکن ذرا سا رفت ملا تھا کہ قرآن کریم نے جب یہ اعلان کیا کہ اجر رسالت اہل بیت سے مبدت کا نام، تو اب یہاں پر جو پہلا منطقی سوال ذہن میں آتا وہ یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے کیا یہ ممکن ہے کہ عین اسی وقت اس کے دشمن سے بھی محبت کی جائے؟ ذرا سی کلام عرب کی باریکیاں ہیں جن سے میں بچنا چاہ رہا ہوں، اور وہ باریکیوں کی طرف فقط اشارہ کہ محبت اور مودت دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں، دونوں عربی میں رائج لفظ تھے اور ہیں. اسی قرآن میں لفظ محبت بھی آیا، لفظ مودت بھی آیا، خالی اس آیت میں نہیں، اس کے علاوہ بھی لفظ مودت. تو کوئی فرق ہوگا ان دو، وہ فرق کلام عرب کی باریکی اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جا رہا، لیکن اتنا اشارہ کر دینا کافی کہ ہماری اردو زبان میں محبت جن معنوں میں ہے اس میں ممکن ہے کہ انسان بیت وقت کو مختلف چیزوں سے محبت کرے. مختلف جو میں نے غلط کہا وہ تھا نافذ، دو مختلف ایسی چیزیں جو تھے اب کم و بیش لفظ مودت اس خرابی کو دور کرتا ہوں. مودت جس سے کی جاتی ہے وہاں پر اس کے غیر سے بھی مودت نہیں ہو سکتی. ایک وقت میں دو مختلف شخصیتوں سے مودت ممکن نہیں. بس میں اس بات کی دقیق منزل کو سرکاری طور پر گزار کے آپ کو آگے لے گئے. خلاصہ یہ کہ محبت یا مودت کا تقاضا کہ جس سے مودت کی جائے اس کے دشمن سے کوئی لگاؤ نہ رکھا جائے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں تمنا کے ساتھ تبرہ بھی ہے اور عالم اسلام میں ایک فرقہ اس نام سے جن کا نام ہے تبزیلیہ. یہ وہ لوگ جو اہل بیت سے محبت کرتے اور اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کو بعض رسول افضل ترین مخلوق سمجھتے ہیں مگر دشمنان اہل بیت کی محبت بھی ان کے دلوں میں ہے. چنانچہ وہ ہمارے یہاں شیعہ نہیں کہلائے بلکہ تبزیلی کہلائے. کہ بہرحال تشیع جو مودت پر ہے اس کا پہلا اصول یہ کہ غیر کی محبت, غیر سے مطلب خاص طور پر دشمن کی محبت, وہ ساتھ میں نہیں آنی چاہیے. ایک ایسا نقطہ ہے جو ذاکرین کے حوالے سے آپ بار بار سنتے ہیں, لیکن میرا یہ جملہ بھی آپ بار بار سنتے ہیں کہ جو چیز اتنی مشہور اتنا ہی ہم اس سے بے خبر. نامعلوم, گمنام, غیر مشہور, غیر معروف باتیں اگر اس میں ہم ٹھوکر کھا رہے ہوں تو تعجب نہیں ہوتا. مشہور مشہور چیزیں. اچھا, اب کچھ منا رہے اہل بیت کون ہے؟ اگر کہ اس عنوان پر میں پچھلے سال دو تین جگہ مسجد سے پڑھ چکا ہوں لیکن یہاں کے درد کا نہ موضوع بنا تھا اور نہ ہی آج موضوع بن رہا. ایک مختصر سا اشارہ, دشمنان اہل بیت ہیں کون کون؟ جو مودت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو انسان اپنے آپ سے دور کرے. دشمنان اہل بیت میں سڑے پھیرے, کسی آدمی کا نام نہیں آتا بلکہ صفت کا نام آتا ہے جسے کہتے ہیں جہالت. معصوم کی حدیث ہے کہ ہمارے سب سے بڑے دشمن کا نام جہالت. باقی جتنے بھی دشمنان اہل بیت بنو امیہ کے خلفاء, بنو عباس کے خلفاء, امر سعد, اسی مرحر مولا, یہ جتنے لوگ بھی آتے ہیں یہ سب بات ہے. سب سے بڑا دشمن اہل بیت نے قرار دیا جہالت, لاگنی, عدم معرفت, عدم اس. وہی جو ہمارا گزشتہ درد کا موضوع کہ یہ جو اتنے سارے دشمنان اہل بیت تھے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنے طاقتور کیسے ہو؟ دشمنی تو ہر ایک سے ہوتی ہے لیکن ان کو یہ طاقت کیسے ملی؟ عوام کی جہالت کی وجہ سے, عوام کی لاگنی کی وجہ سے. عوام کی جہالت اور لاگنی صرف یہ نتیجہ نہیں ہوتا کہ عوام کسی شخصیت کو نہیں پہچانتے بلکہ یہ بھی ہوتا کہ جہالت کے نتیجے میں آپ کائنات کی افضل ترین شخصیت کے خلاف لوگوں کے جذبات کو بھڑکا بھی سکتے ہیں. اور اگر لوگ جاہل تو وہ بغیر حقیقت کو سمجھے ہوئے ایک مطلب اس کے خلاف اس انداز سے ہو جائے جو اسے قتل کرنا اپنی سب سے بڑی فضیلت اور طاقت بن جائے. یہ جو کچھ میں اس وقت آخر میں جملے کہہ رہا ہوں, علم معانی اور بیان کے اعتبار سے یہ جملے فصاحت و بلاغت کے خلاف, اتنے لمبے لمبے جملے فصاحت و بلاغت کے خلاف ہیں کہ مبتدہ خبر میں فاصلہ ہو جائے. لیکن بس چند لمحوں کی یہ زحمت آپ کی تمام ہوئی. اب اگر ہو کہ جہاں پہ معرفت نہ ہو, جہاں پہ علم نہ ہو, وہاں پہ ہری اتنے تنہا رہ جاتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ لوگوں انہیں گمنام کر دیا غیر معروف کر دیا بلکہ ہر سیالات اور ذرا کا زبان کا تیز آ جس مجمعے کو چاہے علی کے خلاف بڑھتا دیتا. جو میرے مولا کی ایک فریاد یہ بھی کہ اگر تقوی کا مسئلہ نہ ہوتا تو مجھ سے زیادہ, یا اور خدا کا مسئلہ نہ ہوتا تو مجھ سے زیادہ عرب کا ہوشیار ترین آدمی اور کون تھا؟ لیکن جس کے خلاف زبان کھولی جا رہی وہ بعض شرعی پابندیوں کی وجہ سے مجبور اور زبان کھولنے والے کے لیے آزادی. اس سال کے ہمارے بنیادی درس آزادی کے حوالے سے تو یہ آندولن جاتا رہے گا. اس کے لیے نہ کوئی خوف خدا, نہ کوئی انسانیت ہے, نہ کوئی شرم ہے, نہ کوئی مروت. چنانچہ خود میرے مولا ایک مثال اس کے لیے دی جو کتاب روضۃ الخافی کی ابھی اگلا جملہ میرا غلط ہو رہا, روضۃ الخافی کی آٹھویں جلد میں, روضۃ الخافی نام ہی آٹھویں جلد پر, ہماری مشہور ترین کتاب خافی کی آٹھ جلد میں, پہلے دو کا نام اصول ہے, تین سے سات تک کا نام فروض اور آٹھویں کا نام روضہ. روضۃ الخافی کے اندر میرے مولا کا خطبہ, اس خطبے کے درمیان ایک جملہ یہ رہا کہ جب جہالت ہوتی ہے, معرفت کی کمی ہوتی ہے, لوگوں کو جان بوجھ کر علم سے دور رکھا جاتا تو پھر یہ نتیجہ نکلتا. مولا کا خطبہ ہے, اس خطبے کا اپنا عنوان بھی اتنا اہم ہے کہ آج کے موضوع سے ہٹ کر بھی اسے پڑھنا ہے. اس خطبے کا عنوان یہ کہ کیا وجہ کہ مولا نے اپنے دور خلافت وہ ساری تبدیلیاں ختم نہیں جو پیغمبر کے بعد اور مولا تک اسلام میں لائی جا چکی, جو کچھ خرابیاں یا تبدیلیاں اسلام میں آ چکی, پھر تو مولا کو ایک زمانہ ملا, مولا نے اس میں یہ تبدیلیاں ختم کیوں نہ کی. یہ جملہ بھی بڑی توجہ سے سنیے گا, خالی یہ جملہ اس لیے کہ آج ہمارے مسائل کا عنوان کی گئی کہ ایک ایسا زمانہ آتا کہ علی جیسی شخصیت ظاہری اقتدار کے بعد بھی, حقیقی اقتدار تو ہے ظاہری اقتدار کے بعد, اپنی آنکھوں سے خرابیاں دیکھتی لیکن ان خرابیوں کو ختم کرنے کا موقع نہیں ہوتا, علی جیسا امام ہے بات. اچھا میرے اکثر درست ایک مثال ایک جملہ آج کل بہت آتا کہ ہمارے یہاں لوگ ہر حوالے سے انتہا پسند ایکسٹریم ہے, چنانچہ میں اکثر اس کی مثالیں دیتا ہوں, اس میں ایک مثال یہ بھی کہ یہ لوگ اتنے مردہ کہ اسلام اور دین ان کے سامنے ختم ہو رہا ہو تب سے مت نہیں ہوتے, اور یہ اتنے جوشیلے ہیں تبلیغ کے دین کے مسئلے پر کہ جہاں پر خاموشی مسئلہ ہے وہاں بھی بولتے ہیں اور زیادہ خرابی پیدا کرتے ہیں. یہ بھی جملہ اپنی جگہ ہے, کبھی خاموشی بھی ایک مسئلہ ہوتی. مولا پر ایک اعتراض کیا گیا کہ یا امیر المومنین اگر آپ کے حساب سے نمازوں میں تبدیلی آ گئی ہیں, روزوں میں تبدیلی آ گئی ہیں, حج میں تبدیلی آ گئی, تو آخر اب تو آپ کے ہاتھ میں کنانے اختیار ہے, آپ یہ تبدیلیاں کیوں ختم نہیں کرتے؟ اور دوبارہ اس اسلام پیغمبر کے زمانے تک نہیں لے جاتے. تو مولا نے باقاعدہ خطبہ دیا جسے روضۃ الخافی جو کتاب کافی کی آخری جلد ہے تفصیل کے ساتھ نقل کیا گیا. کیونکہ اس قسم کے اعتراضات کا جواب میرا موضوع نہیں, ہمارے ذاکرین یہ خدمت اچھے طریقے سے ممبر سے انجام دے رہے ہیں اس لیے یہ خطبہ نہیں پڑھ رہا ہوں, مگر آج اتفاق سے ہمارے مسائل کتنے ہی, ایک ایسا لفظ آنے والا ہے جس کے لیے استشارے کی ضرورت اور تقریر کے موضوع میں, تو خیر اس میں مولا ہے بہت تفصیل کے ساتھ بتائے, اور اسی میں یہ جملہ بھی ہے جو ایک الگ سے اعتراض ہوتا. ایک جملہ یہ بھی کہ آخر میں نے باب فلق کو واپس کیوں نہ لیا. ایک اعتراض یہ ہے کہ اگر واقعاً باب فلق اہل بیت کا آپ تو چلے ہم نے مانا چھین لیا گئے, لیکن جب علی کا دور آیا تو علی نے اس باب فلق کو کیوں واپس نہ لی. واپس نہ لینے دلیل بنایا جاتا کہ یہ علی کا حق نہیں تھا, بلا وجہ آپ لوگوں نے شور بچا رکھا, لیکن ایسا جو میں نے کہا کہ فی الحال درد کا موضوع یہ باقی نہیں. اس میں میرے مولا آخر میں جو جواب دے رہے ہیں پورا خطبہ آخر میں یہ کہ یاد رکھو کہ اس وقت مسلمان اتنے بدل چکے ہیں کہ اگر انہیں واپس پیغمبر کی شریعت پر لے جایا جائے تو بجائے اس سے کہ وہ اس چیز کو سمجھے ایک شور اور ہنگامہ ہو جائے کہ آئیے ایک نیا اسلام لے کے آ رہے ہیں. دیکھیے اس اعتراض سے بچنا ممکن نہیں, کیونکہ علی پر یہ الزام اگر نہ لگا تو علی کے بیٹے زمانے کے امام پہ لگے گا, لیکن صرف دیکھنا یہ کہ کیا ایسا وقت ہے کہ اس اعتراض کو برداشت کیا جائے یا نہیں. ابھی خاموشی مناسب میرے مولا پھر اسی میں پریکٹیکل مثال دی. تارے کو 10-12-15 اعتراضات علی نے پہلے خود پڑھے کہ مجھ سے یہ کہا گیا کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا, یہ کیوں نہیں کیا, یہ کیوں نہیں کیا, یہ کیوں نہیں کیا. تو آپ سب کی وضاحت کی مثال دیتے کہ مثلاً صرف میں نے خلافت کا عہدہ سنبھالنے کے بعد صرف اتنی ہی ایک بات کہی کہ اے مسلمانوں یہ جو تم ماہ رمضان میں سنت نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہو یہ غلط ہے. چلے واجبات کا مسئلہ بڑا سینسیٹیو ہوتا صرف سنت مسئلے کو بتایا تو کیا تم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اس مجمع سے کہہ رہے ہیں جو علی پر اعتراض کرنے آیا تھا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ سارے عالم اسلام میں شور ہو گئے کہ علی ایک نئی بات لے کے آئے اور بنا بنا قابل احترام آدمیوں کی سنت کو یہ مخالفت کر رہے ہیں. باقاعدہ علی نے نام دے دیے میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں. علی نے کہا تمہارے سامنے مثال کہ کتنی سی بات اس مسئلہ شرعی بتایا کہ سنت نماز چاہے رمضان کی کا مہینہ کیوں نہ جہاں ہر ایک دل چاہتا ہے کہ اجتماعی عبادت کر پھر بھی سنت نماز جواب کے ساتھ جائز نہیں. تو مجھ پر اعتراض یہ ہو یعنی ہونا کے طریقے کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ماحول اور زمانہ اتنا جذباتی اب دیکھیے بات سے بات نکل جاتی بات سے بات نکل آتی کسی ایک بار سمجھ کی اعتراض کی اب یہ علی والا ایک دشمن ہے کہ پھر وہ علی کیا ہوگی نعوذ باللہ جو لوگوں کے اعتراض سے چپ ہو گئے خاموش ہو گئے. جیسا کہ میں نے کہا کہ خاموشی نہیں علی کا بیٹا جب آ کر اطلاعات کرے گا تو یقین اعتراض زمانے کے امام پر ہوگا لیکن وہ وقت ایسا ہوگا کہ اس اعتراض کا سامنا کر کے جہاد آگے بڑھایا جائے گا. علی کے زمانے میں یہ ممکن نہیں مگر اگر کوئی اعتراض کرے تو صحیح مسلم کی وہ حدیث اس کے لیے کافی. جو ہمارے عہدے کے طالب علم البتہ یہاں عہدے میں اپنی نقلی سارے عہدے آ گئے ہمارے عہدے کے طالب علم جو ابتدا میں کتاب پڑھتے سیوطی عربی گرامر پستک میں یہ حدیث موجود وہ کیا وہ جو تمنا ہے رسول یہ تمنا ہے رسول بھی آ کر زمانے کا امام پورا کرے گا. لیکن آپ کی معلومات کے لیے یہ بتا دیا جائے کہ آج کل ایک تنظیم بن گئی غیروں جو اس تمنا ہے رسول کو پورا کرنے کا اعلان کر رہی ہے اور وہ دیکھیے کتنا سخت یا کتنا اہم مسئلہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور وہ کیا حدیث ہے کہ جب پیغمبر نے مکے پر قبضہ کیا مکہ خانہ کعبہ کی طرف سے عمرہ بھی کرنا تھا اور طواف بھی کرنا تھا پیغمبر نے خانہ کعبہ کو دیکھا اور بڑی حسرت کے ساتھ ایک جملہ تھا بڑی حسرت کے ساتھ جملہ یہ کہا کہ یہ خانہ کعبہ کاش ویسا ہو جائے جیسا میرے دادا ابراہیم بناتے گئے. اب یہ تاریخ ہے خانہ کعبہ میں خود کر رہا ہوں زیادہ میں کھیل بیٹھا تو تین ساڑھے تین چار گھنٹے سے پہلے تو میں یہ موضوع میں مکمل نہیں کروں اسی لیے اس تفصیل میں نہیں جاتا ہوں. ایک جملہ کافی خانہ کعبہ حضرت آدم نے بنایا طوفان نوح میں ٹوٹ کے گر گیا ابراہیم نے دوبارہ بنایا مگر یہ بات طے شدہ کہ جیسا خانہ کعبہ حضرت ابراہیم نے بنایا ویسا آج نہیں اور آج سے مقصد یہ کہ خود رسول کے زمانے میں ہے اور یہ تفصیل سب واقع ہو چھٹی کی یا آٹھویں کی دینیات یا اسلامیات کی جو کتاب اسکول کے کورس میں ہوتی تھی اس میں ایک واقعہ تھا کہ حضرت اکبر لگانے پہ جھگڑا ہوا پیغمبر نے چادر سے اس پتھر کو رکھا تو وہ والا وقت جب خانہ کعبہ دوبارہ بنایا گیا اس کے اندر پورا پس منظر نہیں آتا لیکن وہ موقع تھا کہ جب خانہ کعبہ میں تبدیلی کی پیغمبر اس وقت یہ جملے میں جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں ایسی پوزیشن یا حیثیت میں نہ تھے غور کیجیے اس میں نعوذ باللہ پیغمبر کی توہین مراد نہیں کچھ زمانے اور حالات کے تقاضے ہوتے ہیں یا خاموش پیغمبر اس وقت ظاہری اعتبار سے حیثیت میں نہ تھے جو قریش کو روکتے کہ تم کتنا بڑا ظلم کر رہے کہ میرے دادا ابراہیم جن کا احترام مکے والے بھی کرتے ان کے بنائے ہوئے خانہ کعبہ میں تبدیلی لا رہے. لیکن جب پیغمبر اس حیثیت میں حاضر ہے فتح مکہ کے بعد تب بھی بڑی حسرت کے ساتھ یہ لفظ حسرت توہین رسالت میں نہ آ جائے لیکن اس کے بغیر روایت کو سمجھا نہیں جا سکتا بڑی حسرت کے ساتھ خانہ کعبہ کو دیکھ دل چاہتا کہ یہ خانہ کعبہ ویسا ہی بن جائے جیسے میرے دادا ابراہیم بناتے گئے. اب تمام شیعہ روایت سے متفق کہ جب زمانے کے امام آئیں گے تو اس خانہ کعبہ کو ویسا بنائیں گے جیسا بنا ابراہیم جیسا حضرت ابراہیم نے بنایا ہے. یہ تو بات ہو گئی کہ انبیاء اور ائمہ کے ہر ادھورے کام آنے والا امام مکمل کرے مگر میں جو جواب اس وقت دے رہا ہوں اس کا نام منطق میں ہے جواب الزام. یعنی سامنے والے نے کہا ہم تو علی کو امام مانتے ہیں, سامنے والے نے کہا کہ کیا علی نعوذ باللہ اتنے کمزور, تو اب آئیے پیغمبر کی حدیث. جب پیغمبر نے بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا, ایک جملہ اس میں رہ گیا, پیغمبر نے خانہ کعبہ دیکھا بڑی حسرت کے ساتھ کا ساتھ رہتا ہوتا, اس لفظ ساتھ کو پکڑ عالم اسلام میں آج کل ایک تنظیم بنائی گئی جس کا نعرہ یہ کہ پیغمبر کی خواہش کو ہم کیوں پورا نہ کریں, خانہ کعبہ کو توڑا جائے اور ایسا بنا دیا جائے جیسا رسول بنانا چاہتے. باقاعدہ تحریک ایک تنظیم ہے جو شاید ابھی آپ کے کانوں میں یہ اطلاع نہیں پہنچی ہو, لیکن جو خانہ کعبہ کے حوالے سے میری خصوصی دلچسپی, تو جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو میں معلومات لے لیتا ہوں. اب ایک تنظیم بنی خانہ کعبہ کو اور اسے دوبارہ ایسا بنا جس کے لیے رسول کاش کا لفظ استعمال کر کے رہے گا. لیکن جب پیغمبر نے لفظ تاج استعمال کیا تو اس وقت حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول, تو اگر آپ کی یہ خواہش ہے تو آپ اس کو بنا دیجئے. اسی کے بعد اختیار بھی اور وہ تاج کا کے رہ جائے تو سامنے والا کیا جواب دے, وہی جواب حضرت عائشہ نے دیا. چلے جب پہلی مرتبہ خانہ کعبہ میں توڑ پھوڑ ہوئی تب تو مان لیا کہ پیغمبر اس وقت تک سردار مکہ نہیں, اب تو سردار مکہ. پیغمبر کا جواب یہ ہے عائشہ لو لا قوموں کی, یہ وہی ہے حدیث جو صحیح مسلم میں بھی ہے اور ہمارے حوضے کی ابتدائی کتاب سیوطی میں بھی ہے. اے عائشہ اگر تمہاری قوم نئی نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی تو میں یقیناً یہ تفصیل کرتا, لیکن کیونکہ یہ لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ذرا سے بھی میں نے خانہ کعبہ میں تبدیلی کی تو ایک مرتبہ یہ کیسا عام لوگوں کو بھڑکا دیا جائے, کیونکہ خانہ کعبہ پورے عرب کے لیے بت پرستی اور شرک کے زمانے میں بھی قابل احترام کہ دیکھو یہ اپنے آپ اللہ کا رسول کہتا اور اللہ کے گھر سے حملہ کر رہا, یعنی پیغمبر پہ وہی الزام لگ جائے گا جو ابراہ میں لگتا. تو پیغمبر فرما رہے کہ طاقت بھی ہے میرے پاس مگر حالات ایسے کہ میں اس وقت خانہ کعبہ کی طرف ایک چیز کی تبدیلی بھی نہیں کر سکتا, یہ الفاظ میرے محبوب رسول کر, یہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ کوئی تبدیلی کی جائے, یعنی حالات کے تحت خاموشی. مولا علی کا عمل بھی سنت رسول بھی اور آغاز ایک ایسی چیز ہے جسے آج کل اس لیے سمجھنا کہ آج کل بعض لوگوں تبلیغ کا نام سمجھا ہے بار بار لوگوں کی پگڑیاں اٹھانا عزتیں تباہ کرنا اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کے بغیر پیغام آگے نہیں پہنچایا جا سکتا, یہ تو خیر ایک ذمہ مارا. تو مولا کا خطبہ اس میں بھی ایک لفظ یہ پیغمبر کا فرما کہ جس کے حوالے سے یہ تنظیم بنی کہ بھائی اب تو وہ دور نہیں رہا, اب تو مسلمان ہے نہیں ہے, دو ہزار سال یا ڈیڑھ ہزار سال پرانے, خیر یہ موضوع کافی بدل گیا واقعی سال. تو اصل بات کیا, اصل بات یہ کہ جہاں جہالت ہوتی اور جہاں پھر کم علمی ہوتی اور جہاں پھر معرفت نہیں ہوتی وہاں علی جیسا امام تھی مگر اس لیے خاموش رہنا پڑتا کہ لوگ جاہل ہیں انہیں بھڑکا دیا جائے. رسول فتح مکہ کے بعد کاش کہنے کے بعد بھی اپنے کاش پہ عمل نہیں کر رہے ہیں, فقط اس لیے کہ قوم نئی نئی مسلمان ہوئی, ابھی نہ ان کے پاس علم ہے نہ ہمارے پاس, خانہ کعبہ کے نام میں انہیں بڑے آرام سے بھڑکا دیا جائے جو کہ کچھ جذباتی نعرے ایسے ہوتے جو مسلمان قوم بڑی آسانی کے ساتھ گمراہ کر سکتے. دیکھو فلاں نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا, آپ کو یاد ہوگا یہ 1987 کے واقعے یہی ایک نعرہ نفر کہ دیکھیے امام خمینی اور ان کے ساتھیوں نے خانہ کعبہ پہ قبضے کے لیے حملہ کیا تھا, جبکہ بریٹانی وہ ایرانی قافلے والے ڈیڑھ میل دور تھے خانہ کعبہ سے جہاں پہ ان کا اجتماع ہو رہا, مسجد جن کیا پڑی مسجد جن کتنی دور ہے, خلاصہ یہ کہ جذباتی بات بعض اوقات وہاں عوام کے بھڑکنے کا اتنا امکان ہوتا کہ جس کی وجہ نبی اور امام کو بھی خاموشی اختیار کرنا پڑتی. مگر خرابی کیا ہے کہ قوم جاہل, جب جاہل ہو تو انہیں کو بھڑکایا جاتا. جیسے ایک چھوٹی سی مثال اور دے دوں جو کہ میرا ایک طریقہ کار, کافر مسلمانوں کے جو اعتراض کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے آتے ہیں، پھر مسلمان ہم پہ جو اعتراض کرتے ہیں وہ بھی میں پیش کرتا ہوں. مگر ہم بھی جب وقت ملتا ہے تو ایک دوسرے سے بڑی اعتراض پیش کر دیتے ہیں. جیسے ایک چھوٹی سی بات، مسئلہ ولایت وقت، اب ایک ایسا مسئلہ کہ جس کے حوالے جو شکایت ہمیں عام مسلمانوں سے کہ بھائی بات کو سمجھو پھر ہم پر اعتراض کرو، ایسے کیسے تم نے کہہ دیا کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے، اور جو شکایت مسلمانوں کو کافروں سے یار پہلے مسئلے کو سمجھو، جہاد الگ ہے، جنگے اور قتل و غارت کری الگ، اور پھر فریاد کرتے ہیں مسلمان کہ کتنے جاہد اور ظالم ہیں یہ کافر، ہمارے مسئلہ جہاد کو دہشت گردی بناتے ہیں اور ہماری بات بھی نہیں سنتے. پھر یہی مسلمان ہمارے خلاف یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں، ہم فریاد کرتے ہیں کہ بھائی ابھی تم کافروں سے جو اعتراض کر رہے ہیں، جب ہماری باری آئی تو جس حوالے سے تم مظلوم وہی ظلم تم نے ہم سے کر دیا. یعنی پہلے ہماری بات کو سنو، ہم نے کب کسی صحابی کی توہین کی ہے یا انکار کیا، پہلے مسئلہ تو سمجھو، لیکن تم ہماری بات کو سمجھ نہیں رہے، سمجھ رہے سننے کو تیار نہیں، اور اس کا آفت کو پھر فتوا لگا رہے. لیکن پھر جب آفت میں ہمارے گروہ بن تو جو پہلے کافر نے مسلمان سے کیا اور مسلمان نے صاحب ایمان پر کیا، وہی دل مومن نے ایک دوسرے کے بچا دی کہ آپس کے اختلافات ہوئے، کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں، خود من بھڑک ایک نظریہ بنایا کہ سامنے والا ایسا ہوگا، اور اس نظریے کے اعتبار سے اس سے بدلے جھڑنا شروع کر دی. یعنی اے نہیں ہماری وہی کیفیت جو 20 سال پہلے بہو کی ہوتی، تو 20 سال پہلے صاحب کے خلاف جو جو شکایتیں رکھے بیٹھتی، آج جب وہ سال بنتی بھول جاتی ہے اپنے بہو ہونے کا زمانہ، اور ان کن سے بڑی ساری غلطیاں جو آتی کہ جس پر 30 سال پہلے اسے شکایت تھی اس نے دیتی تھی، بس دعائیں دیتی تھی اپنی ساس کو، جادو اور ٹونے کراتی تھی، آج جب اس کا وقت آتا وہ ساس بن بھول بات چیزیں ایسی ہوگی بگڑا کر دیا کی نمک کی کان میں جس کو آپ ڈالیں گے وہ بھی نمک بن جائے. تو بعض ایسی چیزیں اب مثلا ہم نے کافروں سے کہا تم ہمارے مسئلے جہاد کو سمجھو پھر احساس کرو، اور پھر مسلمانوں نے یہی ظلم ہم پر کیا اور ہماری بات کر، جہاں کسی نے نماز روزے کی بات الزام میں کیا کہ یا یہ وہابی یا یہ مقصر یا یہ فضائل اہل بیت سے نہیں مانتا، آؤ پہلے بات سنو کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر کہاں سے توہین اہل بیت آ گئی، اس میں کہاں سے تفصیل آ گئی درشانے اہل بیت، اس میں کہاں سے وہابیت آ گئی. لیکن اب اتر تو ہم دوسروں سے شکایت کر رہے ہیں، اب اس کے بعد آئیے مذہبی لوگ صاحبان ایمان کے جو اس سے میں نے کر دی، اب آئیے وہ لوگ جو ابھی ابھی جو سیاسی برداشت کر چکے ان کے درمیان کوئی مسئلہ چڑھا، جیسے مسئلہ ولایت وقت جب باقیت کا نشانہ بنایا گیا، یہ تو کہا گیا کہ حضرت امام خمینی نے 13ویں امام ہونے کا دعویٰ کیا، نظریہ ولایت فقیہ کیا ہے، نظریہ امامت کیا، لیکن جو کہ عام عوام کو بڑھانا اشتہار دلانا وہی کام جو رسول کے خلاف ہو سکتا تھا اگر رسول خانہ کعبہ کی ایک اینٹ بھی ہٹاتے، اور وہ مولا کے خلاف ہو گیا جب مولا نے صرف اتنی سی بات کہی کہ نماز جماعت سنتی نماز میں صحیح نہیں، لیکن اب دیکھیے میں اے نہیں دشمنان اہل بیت کا طریقہ کا وہ حصہ نے اہل بیت نے اختیار کی، نظریہ ولایت میں بخی سامنے آئے تو کیا ہوا، کسی نے کہا یہ دعوی امامت، کسی نے کہا یہ 13ویں امام بن کے آ رہے، کسی نے کہا یہ نظریہ اہل بیت کی شان گھٹانے والا نظریہ. لیکن جب سارے جواب دی تو پھر پتا چلا کہ جو اس نظریے کے قائل جو ابھی اب بے چارے صاحبان ایمان کے تانوں کا نشانہ بن چکے ہیں، خود مومنین ان کے کفر کے فتوے لگائے، لیکن جب ان کی باری آئی تو انہوں نے بھی اپنے بعد والوں کو نہیں چھوڑا. اگر کسی مرجع جسے اپنی رائے دینے کا پورا پورا حق اور اختیار یہ کہا کہ مجھے ایک مسئلے میں اختلاف، تو ابھی کل تک یہی جو مظلوم اور ساری امت کے کہتے پر رہے کہ بھائیو ہم نے سب کسی کی امامت کا دعویٰ کیا، ہم نے سب کہا ہے کہ ولایت فقیہ امامت کو ختم کر کے آتی، لیکن جب ان کی باری آتی انہوں نے بھی وہی دشنا، انہوں نے بھی وہی برا بلا کہا، انہوں نے بھی وہی منا لیا کہ وہی غلطی کہ بارہ وہ پاکستان کا اجتماعی معاشرہ بن چکا، وہی مذہب میں اسے موقع ملتا ہے دوسرے کی جیب کا چنانچہ کبھی مظلوم بنتا ہے اگلے گھنٹے ظالم بنتا پھر یہ کہیں بستا ہے تو مظلوم بنتا ہے ایک گھنٹے کے بعد ظالم بنتا وہی ہم مذہب میں بھی لے کے آ گئے کہ جو جو ہماری شکایت عام لوگوں سے کہ پہلے ہماری بات کمزور تھی رہتا پر جب ہمیں موقع ملتا تو ہم بھی اپنے مخالف پر یہی طریقہ کار اختیار کرتے مگر سب کی بنیاد ہے عدم علم عدم معرفت علم نہیں معرفت نہیں چناب ایسی غلطی کرنے والے دو چار ہوتے باقی عوام کو بیچارے جذبات میں آ کر بیٹھ جاتے عوام کی جذباتیت یہ کسی نے کہا کہ ولایت فقیہ کا مطلب ہے کہ امام خمینی تیرہویں امام اب عوام جذبات میں آ گئے کہا کہ ہم تو ایسے بچے ہی کو نہیں مانیں گے جو اپنے آپ کو امام کے برابر لا رہا ہوں بھائی کتنے یہ کہا لیکن جذباتی اور اسی طرح یہ جذباتیت آگے بڑھ اور ہم نے کہا کھلا مرضی کے نزدیک ولایت فقیہ ثابت ہے اب کھلا کے نزدیک ثابت نہیں اب وہی لوگ اب اعتراض کرتے اب مانتے ہی ایسے مرضی وہ تو سیاسی ایجنٹ ہوں گے وہ تو ایسے ہوں گے وہ تو ویسے ہوں گے لیکن مسئلہ اس ایک آدمی کا نہیں جو یہ خرابی پیدا کر رہا وہ تو ہر دور میں رہتے ہیں مسئلہ ان عوام کا جن کے پاس اتنی سمجھ نہیں اتنی عقل نہیں اتنا علم نہیں یہی وجہ اب بات کہاں سے چلی آدھا مجمع تو بہت دیر میں آیا واقعی وہاں پہنچتا بات چلی اس سے کہ میرے مولا اپنا سب سے بڑا دشمن جہالت کو قرار دے رہے مولا آپ کا سب سے بڑا دشمن کون نہ ابو جہل کا نام لیا نہ ابو لہب نہ شہزادی میں ظلم کرنے والوں کا نام لیا نہ یزید اور اس کے باپ بلکہ کہا ہمارا سب سے بڑا دشمن عوام کی کمینی عوام کی جہالت عوام کے پاس معرفت کا نہ ہونا معرفت اور علم چوری دامن کا ساتھ ہے تاکہ معرفت اور علم کا نہ ہونا ایک آدمی دو آدمی کو ہمیشہ مخالف رہے وہ مثلا اس کی بات سن کر یہ سینکڑوں کیسے اس کے پیچھے چلنے لگتے مولا کا اتنا کٹل کہ اگر مقام ابراہیم کے پتھر کو اپنی جگہ سے ہٹا اور باہر رسول جہاں رسول کے زمانے میں تم دیکھو کہ عالم اسلام میں آگ لگ جائے پتھر اور وہ پتھر جو رسول کے زمانے میں خانہ کعبہ کی دیوار سے ملا ہوا آج 13 دن کے فاصلے میں آیا آج نہیں مولا سے پہلے کے زمانے اس پتھر کو 13 دن ہٹا کر اپنی اصلی جگہ پہ نہیں رکھ پا رہے فقط اس لیے کہ عوام کیا عوام معرفت کے بغیر عوام دین کے بغیر تو کہا کہ ان کا مقابلہ آسان جنہیں ہم اور آپ دشمنان اہل بیت کہتے ہیں اتنے بڑے عوامی ریلی کا مقابلہ اس لیے مشکل یا تو ان سب کو ختم کر اسلام کا حق اور یا پھر اس کا علم اور معرفت بہت چنا اب آپ دیکھیں آج کے درد کا آپ جو موجود اصل موجود وہ یہ کہ اہل بیت اپنے سب سے بڑا دشمن کی حالت کو بنا اور کسی اپنے ان دشمنوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جو ہمارے اور آپ کے درمیان بہت مشہور بلکہ تلوار اٹھائی تو جہالت کے خلاف کہ بھائی ایک یزید کو ختم کر دیا تو دوسرا یزید آ جائے اور ایک ہمارے ساتھ کو ختم کر دیا تو دوسرا ہمارے ساتھ آ جائے اور ایک ہشام مارا گئے تو مثلاً عبد المالک آ جائے عبد الملک مارا گیا تو مثلاً ہارون آ جائے ہارون مارا گیا معمون آ جائے ان چھوٹے چھوٹے بہت بڑے دشمن لیکن جو اصل دشمن ہے اس کے مقابلے ان چھوٹے چھوٹے آدمیوں کے خلاف محنتیں ضائع کرنے سے کیا پائے وہ جو خوب وہ جو بمبا وہ جو سرچشمہ ہے کہ حالت اس کو بند کر جہالت ختم کر دو باجرا ہمارے پاس والا ہو جائے پھر نہ کوئی ہارون رہے گا نہ کوئی معمون رہے گا نہ کوئی ہتھیار یوسف رہے گا نہ کوئی یزید رہے گا یہی وجہ یہ ہے میں جن شخصیتوں کے خلاف تلوار کبھی نہیں اٹھاتے مگر ساری زندگی کا مناسب کیا کہ ایسا مدرسہ قائم کر کے بیٹھے جہاں سے علم اور معرفت کو بڑھایا جائے اور جب علم اور معرفت اپنی تکمیل پر پہنچے گا سارے مسئلے حل ہو جائیں گے آنے والے امام کے مشن کا بڑا مقصد اپنوں کو کامل کرنا علم اور معرفت کو اپنی آخری منزل پہ لے جانا پھر ہارون خود بخود مارا گیا معمول خود بخود مارا گیا یہ آئی آئی بمجد میں سب سے پہلا نقطہ کہ اگر واپس حق پہ اہل بیت ادا کرنا تو معاشرے سے جہالت کو دور کرو لیکن یہ آپ نے دیکھا کہ دشمنان اہل بیت کا تو فائدہ اسی میں کہ لوگوں کو جاری رکھا جائے وہ ہمارے اہل بیت بھی اس کو بھول گئے
بھائی دشمنان اجنبی کا تو فائدہ اسی میں, جیسے انگریزوں کے بارے میں مشہور تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کے بعض علاقوں چار دوسرے لوگوں کو جاہل رکھتے, اس لیے کہ جاہل انہیں اپنی فوج کے لیے چاہیے, یا پاکستان کے بعض جاگیرداروں کے بارے میں مشہور کہ وہ اپنے عوام کو اس لیے جاہل رکھتے کہ کسی وجہ سے ان کی جاگیرداری کا حکومت چل رہی. بالکل وہی مطلب دشمنان ہے بینک کا, ان کو تو پسند آتی ہے یہ چیز کہ لوگ جاہل رہے. جب جاہل ہو تو ایک پتھر کو ہٹانے میں علی پتھر اتارنے کو پبلک تیار ہو جائے گی, مگر بدقسمتی یہ ہے کہ محبان اہل بیت کو کیا ہوا, یہ آخر جاہل رہنے میں کیوں خوش, یہ آخر جہل کی گردن کاٹنے کو کیوں تیار نہیں. دیکھیں کہ آج ہمارے پاس عوام کی سطح سے وہی مزاج نہیں جو باقاعدہ باقاعدہ مرزائے گھومنے کا, مرزائے گھومنے بہت پرانی شخصیت نہیں, پھر لوگ کو کام کرے اب کیا شخصیت تھی, ان کی ایک کتاب ہے اردو لفظ میں قوانین, ایسے واقعات بہت زیادہ, مگر اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے اس لیے بتا رہا ہوں. مرزائے قومی اپنے زمانے کے کوئی خمینی اور دیسائی, لیکن بلکہ ایک جملہ ہوتا ہے ان کی کتاب قوانین ہمارے عہدۂ علمیہ اشتہار کی بنیادی کتابوں میں ایک تھی, جیسے آج کل رسائل مقاصد اور پایا بالکل یہی اسٹیٹس کتابیں قوانین اور اصول کر, بلکہ ہمارے پاس مراجع یعنی بہت آخری دور تک کے مراجع آیت اللہ رسما آبائی شاہودی جن کے مقلد اس مجمع میں ابھی بھی موجود, یعنی اتنی پرانی شخصیت نہیں ان کی تقریب کرنے والے اس مجمع میں ابھی بھی موجود, لیکن بہت جلدی ہم نے ان کو بلا دیا, یہ ایک الگ مسئلہ. آبائی شاہودی مسئلہ وہ یہ فرما دے کہ اگر کوئی آدمی اس کتاب سے دو برس مجھے فرق سمجھا دے کہ معلم کہنا کیا چاہتے ہیں تو میں انہیں اشتہار کی سند دے دوں, اس لیے کہ اس کتاب کے دو برس سمجھ لیں کہ دلیل اس بات میں ہے کہ یہ شخص صلاحیت اشتہار رکھتا, اشتہار کی سند اور سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا مجھے بھی معلوم, لیکن کسی چیز کو بیان کرنے کا ایک طریقہ یا محاورہ کہ اگر کوئی اس کتاب کے دو برس سمجھا دے یہ دلیل اس بات کی کے اندر وہ اشتہار پیدا ہو چکا, اتنی اہم کتاب اور وہاں کیا شخصیت سے مرزا قومی کی, لیکن ہوا یہ کہ وہ ایک شہر وہاں کے لوگوں کی خدمت کے لیے پہنچ, کتنا بڑا فرق جیسے ہمارے کوئی یا ہمارے چیستانی یا ہمارے بامنا یا امام خمینی کسی شہر میں آ گئے کہ میں یہاں رہ کر یہاں والوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, وہ مزاج آج بھی چلا رہا. اگر یہ کافی تبدیلی ایران کی حد تک تو اس میں آ گئی, مگر من حیث المجموع ابھی تک ہمارا مزاج یہ مرزا قومی جب وہاں پہنچے تو ان سے پہلے جو آدمی وہاں سے خدمت انجام دے رہا وہ جاہل آدمی عالم کی شکل میں آ کر لوگوں گمراہ کر گمراہ تو نہیں کر رہا, بارہ اپنے فائدے حاصل کر رہا, اس کے لیے تو بڑا گرم گزرا کہ میرے ہوتے ہوئے ایک اور عالم آ گئے اور اسے پتا ہے کہ کتنا بڑا عالم آیا, اگر میں نے امین کا پتہ نہیں کاٹا تو ایک وقت آئے کہ یہ پوچھنا چاہیں لوگ سمجھ جائیں گے علم کدھر ہے جہالت کدھر. چنانچہ مرزائے قومی کا پتہ کاٹنے کے لیے منصوبہ بنایا, بات اس میں نہیں ہے سازشیں بہت ہوئی, بات ہے کہ دیکھیے یہاں مزاج ہے جہالت والے قوم, مرزائے قومی کا نام لے رہا ہوں اور مجھے میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اپنے مجمع کو اس عظیم شخصیت سے متعارف کیسے کروں, کہ اس کے بغیر واقعے کا مزہ نہیں آ سکتا, کہ اتنا عظیم آئی اور مار کھا گیا اتنی سی بات نو تو مل جائے گی تو ابھی نامید لو, مگر ایک عارف بہاراج اس حد پہ نہیں ڈر سکتا, ڈر پیدا ہو کہ اگر یہ یہاں پہ رہے گا تو یہ کچھ نہ کہیں, مگر جب لوگوں کے سامنے اتنا بڑا عارف آئے وہ بہت پتہ چل جائے کہ آج تک جو یہاں نمازیں پڑھا رہا تھا اور مجلس پڑھ رہا تھا وہ کی جائے گی. چنانچہ اپنے کاروبار کو بچانے کے ایک اس نے سارے شہر کو جمع کیا. اچھا پرانے زمانے میں تہران جیسا شہر بھی ایک کروڑ کی آبادی والا تھا, کو چاہیے کہ جس شہر کا تذکرہ ہے وہ دیکھام کا شہر, کیونکہ بہت سے لوگ تاریخی واقعات کو پڑھتے وقت موجودہ زمانے کو ملا لیتے ہیں, یہ پورا شہر ایسے کیسے ممکن ہے کہ کراچی شہر کسی ایک جگہ پہ جمع ہو جائے, کوئی کراچی شہر کی بات ہی نہیں ہو رہی, تو ایک شہر کو جمع کی اور کہا کہ یہ نئے عالم آئے آپ لوگ فیصلہ کر کہ ہم نے سے کس کا علم دیا تھا. اچھا میرا پمی بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھو تکبر تو نہیں کرے لیکن اتنا تو معلوم ہے نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے ایک بار اس عالم مجمع آپ کے سامنے مرزا پمی سے کہا کہ کیا آپ کو صاف لکھنا آتا تو کچھ پڑھا نہیں ہوں گا کہ بچہ بھی لکھ دے گا کہاں آتا جس کاغذ لیا تھا لکھ کے دکھائی انہوں نے دیا میم علی بڑے مار جو فارسی میں صاف ہو گئے مجمع کے سامنے یہ بچہ بیچ کے باہر کر جائیے آپ یہ نہیں واقع لطیفہ نہیں. اس نے کہا کہ اب دیکھو میں لکھتا ہوں صاف دوسرا کاغذ لیا اتنا بھرا کہ مجمع کو نظر آ جائے اور ایک بار اس پر صاف کی شکل بھرائی گائے تو دیکھو ان میں سے صحیح صاف بہت الگ رہا ہے سارے مجمع نے کہا یہ جو آپ نے صاف کی شکل لگائی ہے یہ تو صاف لگ رہا وہ تو سمجھ کے بھی نہیں آتا کہ کیا لکھا ہوا مجمع کو کیا صاف تھا. ایک بار کہا کہ جس عالم کو صاف لکھا نہیں آتا یا اسے اپنے شہر میں رہنے کا اور اپنے آپ کو عالم کہنے سارے مجمع نے مردہ باد کے نعرے لگا مرزا پمی گھر میں گئے تاریخ کے واقعات میں اتنا روئے کہ بس کھا پڑا بس کھا کے گر پڑا کھونا پڑتا ایسی قوم سے مجھے نجا ملا کہ جسے اتنا بھی اندازہ نہیں کہ یہ صاف کہ وہ صاف مرزا پمی مردہ باد مرزا پمی ہمارا شہر چھوڑ دے یہ ہمیں ہمارے عالم سے بہتانے آئے ہیں جیسے جذباتی نعرے ہوتے ہیں اگر ہر شرم خیر کا پہلو ہوتا اس کے بعد تو نجب پہنچے اور ایسی عظیم کتاب قوانین اصول لکھی یہ سوچ کہ جب عوام کی زیادت کی تو عہدے کے اندر محفوظ طریقے سے خدمت علمی زیادہ بڑھاتا ہوں مگر آج بھی یہی مزاج ایک مرض 90 سال کی محنتوں کے بعد ایک فتویٰ دیتا ہوں اور ایک صاحب آتے ہیں کہ رات کو امام زمانہ آ کر مجھے یہ بتا دو ہمارے عوام میں 10, 20, 50 سال کی بات نہیں کر رہا میں مجموعی اعتماد سے بات کر رہا ہوں ہمارے عوام کی اکثریت آج بھی کہے کہ جس نے امام زمانہ سے بات سن کے بتوا دیا یہ صحیح ہو وہ کیا دیکھتا ہے چاہے 80 سال 90 سال 100 سال فارسی محاورے کے مطابق شراب کا دھواں پھاڑ کر کے اس نے زندگی گزاری مگر وہ ایک لمحے اپنے عہدے سے اس لیے برقرار کہ وہ اتنا بڑا دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نے یہ مجمع امام سے روبرو لیا اور یہ جاہل آدمی بغیر کسی قوم اور جھجک کے کہہ دیتا میرے پاس امام آئے. آج ہماری قوم کی اکثریت بات وہی پہ جا رہی ہے لیکن اپنی جگہ یہ غلط بات موجود آج بھی ہماری قوم کی اکثریت کا مزاج یہ کہ جو اپنے آپ کو امام سے ملاقات کا مدعی بنا دیتا ہوں صحیح ہو بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ اثر میں تو تقریر یہی ہونا چاہیے امام سے مل کے مدد نے حاصل کیے گا یہ مشترک بیچ میں کہاں پہ آ گئے اسے جب یہ کہاں بیٹھ کے یہ دعویٰ کر سکتا تو نجب میں مولا کی دری تھا اسے یہ دعویٰ کرنے میں کیا حرج کہ میرے پاس بھی امام آتے وہ بھی یہ دعویٰ کر سکتا اور ایسی جگہ ہے کہ جہاں کا دعویٰ زیادہ آتا نہیں تو قبول کیا جائے گا مگر وہی بات لولا سمان عبد کو آدھا ناک میں لگا رہا اگر فوج خدا نہ ہو تو ہم سے زیادہ چالاک پر ہوشیار کوئی آدمی نہیں ہو سکتا وہ خوف خدا جو یہ دعویٰ کرنے سے اسے روکا چاہے توہین ہو رہی ہو چاہے بے حرمتی. آج آج ایک اور مسئلہ ہماری قوم میں پیدا ہو گیا یہ ساری باتیں ایک ہی سب کا سر چشمہ ایک علم اور معرفت نہ ہونے کا نتیجہ لیکن یہ بھی ایسا مسئلہ کہ اس پہ زبان کھولنا اپنے لیے جتنی گاڑیاں اب تک میں لے چکا ہوں اس میں مزید 2-4 گاڑیوں میں اضافہ ہوں مدد تفصیل کے ساتھ کہیں پہ اشارہ تک بتانا کہ ایک طریقہ کسی کی اہمیت کم کرنے کا یہ کہ اس گیسے بہت سارے بنا دوں اس گیسے بہت سارے بنا دوں سارے اسٹیٹمنٹ کے اچھے پھر کار ہمارے اور آپ کے بیچ میں آ جائے گوایا نظر آتا اسے مطلب میاوانی یا بہاول پور کے دیہاتوں میں لے جائی تو وہاں تو ہر دوسرا آدمی 6.5 فٹ کا بلکہ عورتیں تک وہاں 6.5 فٹ کی ہے مردوں کی بات تو چھوڑ لیکن آج اتنا بڑا اپنے آپ کو سمجھ رہا وہاں سے وہ خود بہت چھوٹا ہو جائے یہاں سے آپ نے ایک پلازا بنا دیا اتنی اونچی عمارت یہ یاد میں پہنچیں گے تو یہ بچہ کہہ رہے وہاں تو ہر دوسری عمارت 40 منزل یہ بچہ لے گئے ان کے ساتھ ایک طریقہ کار یہ ہوگا جیسے علی بابا کی کہانی وہ مرکینہ نے ہر گھر کے دروازے پہ نشان لگا دیا اب سارے گھر ان جیسے ہو تو ایک طریقہ یہ بھی ہوتا بڑی شخصیتوں کو گرانے اور صحیح چیزوں کو مٹانے جیسے ابھی غیر سنجیدہ اور مذاق والی مثال تاریخ میں جو تھی امامت کو گرانے کے کتنے سارے لوگوں کو امام 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 بنا دیا. ویسا امام نہیں جیسا امام ہے عمیری کو کہتے, ویسا امام ایسا چھٹے امام کو کہتے. یعنی اتنے سارے امام کے بھی چھٹے امام بھی ان جیسے ایک امام نظر آئے. یہ تو تاریخ تفصیل میں نہیں جا رہا, وہی ایک طریقہ کار آتی تھی کہ ہر دوسرے گھر میں موجودہ ہو رہا, ہر ایام نظر میں ہر علاقے سے خبر آ رہی ہے کہ وہاں کوئی نیا موجودہ پیش آئے. موجودے ہوتے اور اس میں واقعیت بھی ہوتی, مگر اس انداز سے نہیں کہ جیسے آج ہو رہے ہیں کرامتیں بشارتیں موجودے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہمارے کوئی امام بنے نہیں, ہمارے جن ساری مقدس ترین لوگ انہیں زندگی میں کبھی کوئی چیز پیش رہا, اور ہر کاروباری اور لاپرواہ آدمی کے پاس یا ایک بشارت ہو یا ایک کرامت ہو یا ایک دعوی ملاقات کا امام. یہ بھی صرف اس لیے یہ ساری باتیں کیوں چل جاتی, اس لیے چل جاتی کہ اگر یہ واقعات کو ایک آدمی اعتراف کرتا ہے تو پانچ سو مان لیتے, پانچ سو کا مان لینا سفا کرتا ہے کہ اس سال اگر دس موجودے ہوئے تو اگلے سال جیت ہو, اور اگلے سال جیت ہے تو دروازے سے داخل ہی نہیں ہوتی باقی مدینہ تو نہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں دروازے کو ہم جاہل کہہ گئے تو ٹھیک, لیکن جو اس دروازے سے گزر چکے یعنی علی کو مان چکے ان کے پاس بھی اگر جہالت نظر آ جائے تو امام امام اس سے زیادہ امام کے لیے غمگین کرنے والی اور کوئی چیز نہیں. ہمارا ماننے والا باب مدینہ تو علم کا پائے, اس کا مطلب کیا ہوا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی دروازے سے نہیں گزرا, باہر کھڑے رہ کے دروازے کی تعریف کر رہا. دروازے کی تعریف کے دو طریقے, ایک سے چار دروازے سے شہر میں آ جائیں اور کام کریں کہ واہ واہ کتنا اچھا دروازہ جس نے ہمیں شہر تک پہنچا, ایک سے کیا باہر کھڑے ہو کے تعریف کریں کتنا اچھا دروازہ. دروازہ لے جاتا ہے شہر علم, اگر وہاں کا علم ہمارے پاس تو اس کا مطلب دروازے سے گزر کے تعریف ہو رہی, ورنہ مطلب یہی ہے کہ ابھی کھڑے باہر ہیں اور تعریفیں کی جا رہی. بس اب یہ مسائل مکمل ہو. سب سے زیادہ تعلق ان لوگوں کی جہالت پر ہوتا جو اپنے آپ کو جاہل سمجھتے ہی نہیں. علماء کی بات نہیں, آج کل ماشاء اللہ ہمارے نوجوانوں سارا سارا ایسے گروہ بن رہے ہیں جو مستحدین اور پڑھانے کو علی سے پڑھانے کے لیے تیار, کہ اگر آ جائے پڑھے تو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اتنا علم رکھتے ہیں کہ دو چار باتیں کو ان سے بھی سکھا دیں. مگر مگر اتنا علم کا غرور ذہن میں ہونے کے بعد اور ساتھ میں خدمت دینی کے جذبے سے سرشار خرابی تو یہ ہے, اس کے باوجود دین کے اتنے بڑے بڑے مسائل اتنی بےتکی دلیلیں لاتے ہیں کہ بعض اوقات دل چاہتا کہ اس دلیل کا ایسا ہی جاہلانہ جواب دے دیا, مگر وہی بات کہ اگر ایسا جواب دینے جائیں تو پھر مراجے ہی کی توہین ہوگی. اس لیے تو میں اتنی سی بات سے رب ملاتا ہوں کہ آج میں نے یہ چاہا کہ بجائے اس کے کہ میں خود کوئی جواب دوں, سب سے زیادہ سیاسی جس مرضی کے ساتھ آج کل ہو رہی ہے ان کا نام ہے آیت اللہ خامنائی, ظلم یقیناً آیت اللہ سیستانی سے بھی دیر سیاح ہو رہے ہیں, مگر آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ یا مرحوم آگا ہے کوئی کا مسئلہ کہ یہ مظالم ہو رہے تھے دشمنوں کے ہاتھ وہ پھر قابل برداشت. آیت اللہ خامنائی کا مسئلہ یہ کہ نادان جو اور یہی امام خمینی کا مسئلہ وہ سیاسی کر رہے ہیں. اب میں باقی چیزوں پہ نہیں جاتا اس لیے کہ یہاں کے دستور کے مطابق اب مسائل کا بیان شروع ہونا لازم. بہت ساری ایسی چیزیں آج کل جو اسلام میں گناہان کبیرہ میں آتی یا ناپسندیدہ چیزوں میں آتی, نہ صرف یہ کہ اسے جائز اور حلال سمجھا جا رہا, بے دین فاسق و فاجر اور ان لوگوں کے ہاتھوں نے جو ویسے ہی واجبات سے گھبراتے ہیں انہیں تو کوئی شیطانی دلیل بھی مل جائے کہ نماز معاف ہے تو اسے بھی لے لے, ان کے لیے مذہبی دیندار مقدس کا احساس اسلام کا درد رکھنے والے دین کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے, مگر بعض بڑے بڑے حرام یا اسلام کے ناپسندیدہ عمل نہ صرف یہ کہ جائز سمجھا جا رہا بلکہ ایسے ہر فتوے کو دینے کے بعد دلیل لگائی جاتی ہے کہ آیت اللہ خامنہ نے اس کی اجازت دی. فتوا حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا آپ نے مرجع سے براہ راست سنا؟ کر لیں. کیا آپ نے مرجع کی کتاب میں پڑھا؟ کہا ان کی کتاب تو ابھی چھپی بھی نہیں تو کہاں سے پڑھا. کیا ایک ایسے آدمی نے آپ سے کہا جو عدالت کی ساری شرطوں پہ پورا اترتا؟ اس میں شاید کہتے ہیں کہ ہاں لیکن اس میں بھی ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے کہ عادل آدمی اگر گواہی دے. یہ دو ہفتے پہلے آ چکا ہے, پھر دہرانا پڑ رہا کہ چاند ہو گیا تو ہم اس کی بات مانیں. لیکن ایک بار پوچھ لیں کہ آپ جو گواہی دے رہے کہ چاند ہوا تو آپ نے آپ سے دیکھ کے گواہی دی کہ نہیں؟ میں دبئی سے آ رہا تھا, وہاں اعلان ہو گیا کہ چاند ہو گیا. وتھ ڈیو ریسپیکٹ عادل کی بھی یہ گواہی گواہی نہیں, یہ گواہی تو ہم چھوڑا. اگر کبھی ایسی کوئی خبر کوئی عادل ملے کے آتا بھائی ہاں ایک عادل آدمی نے بتایا, تو ہم اس سے عادل نے ہمارے خامنہ ہی سے سنا تھا نا, وہ ایران سے آ رہے ہیں, ایران میں یہ بات مشہور ہے. تو ایک اصول یاد رکھیے کہ کوئی قوم کوئی ملت کوئی مذہب کوئی علاقہ وہ مسائل کے بتانے کا ذریعہ نہیں, وہاں کیا ہو رہا ہے یہ دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ یہ مسئلہ مرجے کیا کہہ رہا. مرجے ہم ایک پوری تقریر دوہرا دینے کا دل چاہتا مگر دوہرانے کا وقت چھوڑیے, اس کا خلاصہ بھی بیان نہیں ہو سکتا. میں نے اس سال بڑے امام باڑے میں سیرت رسول کی پہلی تقریر عرض کیا کہ خالی عمل مرجے کا بھی آپ دیکھیں, قوم کی بات تو چھوڑ, مرجے کا بھی عمل دیکھیں, وہ دلیل نہیں ہے کہ بات چاہیے. بلکہ نبی کا بھی کوئی عمل ہے جو کہ عمل کی زبان نہیں ہوگی, ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ یہ کام کس نیت سے کر رہے ہیں. چنانچہ نبی اور امام کو بھی کوئی کام کرتے دیکھیں دلیل نہیں ہے کہ جائے. بہت عجیب جملہ ہو گیا مگر پوری ایک گھنٹے کی تقریریں سن لیجیے. خلاصہ یہ کہ کسی نے کہا سگریٹ ڈالا کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بولا مستحق کو سگریٹ پیتے دیکھا. مستحق کا پینا فتوا نہیں, کیا اس نے اپنی زبان سے کہا تھا یہ چاہیے؟ کیا اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے یہ چاہیے؟ بس یہی دو طریقے, وہ جو گواہی ہے نا وہ بھی زبان سے سننے کی بات, یا آپ خود سنیں یا کوئی عادل سنیں. جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی بنا چیز کے بارے میں پوچھنا ہی کیا, ہم نے تو خود مرضی کو پاس کھاتے دیکھا. ارے بنا چیز کے بارے میں پوچھنا ہی کیا, یہاں تک جملے میں نے سنے. ایک آپ نے کہا کہ میں مثلاً کوکو کولا کے بارے میں مشغول تھا تو گیا اس مرضے کے بعد پوچھنے کے لیے, جب وہاں پہنچا تو دیکھا وہ خود کوک پی رہے, بات ہی ختم ہو گئی, مسئلہ ہی حل ہو گیا. چنانچہ میں واپس آ گیا. یہ دیکھ ہمارے اور یہ چیز میں نے کہا نا کہ جاہلوں کا ایسے کیا تھا جو کہ تو ذرا دین سے محبت رکھتے, ان کے نزدیک اتنی مشہور ہے کہ یہاں تک ایک زمانے میں ہوتا تھا, اور زمانے سے مطلب کوئی 200 سال 100 سال نہیں 20 سال, کہ بھائی کل تو چیز ہے چاند ہو گئے, کیوں ہم نے کاریں کو سگریٹ پیتے دیکھا. بلکہ بعض لوگ بعض علماء کے بارے میں یہ سمجھتے کہ چاند ہو گیا ہے کا اعلان وہ کرتے اس طریقے سے کہ صبح فجر کے بعد کسی محلے کی گلی میں سگریٹ پینے میں نکل جاتے ہیں, یہ ان کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ دیکھو اگر چاند نہ ہوتا تو ہم کیسے سگریٹ پیتے. مگر یہ سارے عوامی خیالات ہیں, شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. وجہ آ چکی کہ کبھی صبح موسیقیہ ہوتا ہے, کبھی کوئی مجبوری ہوتی ہے, کبھی کوئی استثناء ہوتا. یہی کچھ بعض اہم مسائل, بعض اہم مسائل شطرنج تاش گانا بجانا اس کے حوالے سے لوگ اٹھاتے ہیں کہ یہ چیزیں جائز ہیں. جو جائز ہیں اگر فرمائے کہ بلا مرضی کا فتوا ہے تو ہم مانتے ہیں, مگر یہ فتوا لوگ کہہ بھی دیتے کہ ہاں امام خمینی نے جائز کر دیا, آپ نے اپنے کان سے سنا؟ نہیں. آپ نے ان کی کتاب میں پڑھا؟ نہیں. پھر ایران میں ہر جگہ شطرنج کھیلی جا رہی ہے, ایران میں ہر جگہ تاش کھیلے جا رہے ہیں, ایران میں ہر جگہ موسیقی رائج. ایک بات. دوسری بات, اب ذرا کوئی احتیاط کرنے والا ہو تو اس نے کہا ہاں یہ تو ٹھیک ہے کہ عوام کے عمل کو تو حجت نہیں بنا سکتے. اگر پھر کسی نے اعتراض کی کہ حکومت اسلامی عوام کا عمل بھی حجت, ورنہ حکومت کیوں خاموش. بعض ایسے حالات ہوتے ہیں کہ نبی اور علی بھی خاموش رہتے ہیں. آج کی تقریر میں شروع کا حصہ کسی وجہ سے, لیکن پھر کسی نے کہا نہیں رشی عوام کو تو ہم معیار نہیں بنائیں, مگر باقاعدہ حکومت اسلامی کے ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے یہ فیزر آئی تاش کھیلنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں. وہاں اخبارات جو وزارت ارشاد کے ماتحت نکلتے ہیں, منسٹری آف گائیڈنس جس کا کام ہی ہے لوگوں کو گائیڈ کرنا, اس کے اندر مقابلے آتے ہیں تاش اور شطرنج. اسکولوں کے اندر موسیقی اور شطرنج اور تاش سکھائی جاتی ہے. بھائی یہ سب تو براہ راست حکومت اسلامی کے ماتحت ادارے, چاہے ریڈیو ہو, ٹیلی ویژن ہو, اخبارات ہو یا اسکول. لیکن جیسا کہ ابھی آپ نے سنا, خانہ کعبہ تو براہ راست حکومت اسلامی کے ماتحت پیغمبر وہاں بھی ایک دین جگہ بدل پر, مسجدیں تو علی کی حکومت کے ماتحت علی وہاں پر ایک نماز جماعت پر پابندی نہ لگائی. وجہ آپ کو سوچیں تو یہ چیز ہے شریعت کے اعتبار سے حجت ہے. ہاں مرضی کیسے سارے تسلیم خان, لیکن ہوا یہ کہ اکثر لوگ براہ راست مرضی سے پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں. آج خود قیاس کر لیں, آئیے تین چھوٹی چھوٹی باتیں عرض کر لیں, باقاعدہ اس کے ثبوت آپ کے سامنے لانا پڑے. مگر اس سے پہلے ایک سوال, وہ یہ ہے کہ بعض مومنین کرام کا یہ خیال کہ دو سال سے جو درد چل رہے ہیں, مسائل تو خیر آ رہے ہیں چاہے غیر سردی, تقریریں اس انداز کی نہیں ہیں جو پہلے ہو رہی ہیں, یعنی حجاب کا مسئلہ, گانے کا مسئلہ, قیمت کا مسئلہ. اب وجہ بھی اس کی میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں, آج جو کہ سارا درد ایک طرح کا بیان صفائی بن گیا, اس لیے عرض کر دوں کہ بہار عام مجالس ابھی بھی ان موضوعات پہ ہوتی, لیکن واجبات اور حرام سے زیادہ ہے عقیدے کی درستگی ہے. ان مانو کہ آج ہمارے یہاں ایسی پیسے اٹھا دی گئی کہ ساری مرجعیت کی جل کر اٹھانی جا رہی. واجب اور حرام ہمیں ملتا یہیں سے, جب ایک آدمی مرجعی کو نہ مانے اسے قائم کرنا بڑا مشکل. یا بعض مباحث جو آئیں, بعض مباحث خود امامت کے حوالے سے ایسے, ایک آدمی اگر یہ تصور رکھ کے بیٹھا کہ علی کا شیعہ ہونے کی بنا پہ ہر واجب و حرام میرے لیے ثابت, تو پہلے یہ غلط فہمی دور کرنا ہوگی, پھر واجبات سنائے جائیں. البتہ ایک آدھ ہفتے اور انتظار کریں پھر انشاءاللہ یہ درس تقریری حصے میں بھی اپنے پرانے انداز پر آنے کی کوشش کرے گا. دو تین باتیں سن, پہلی بات وہ یہ موسیقی اور چوہے کے آلات, اس کے اندر حکومت اسلامی کے ادارے یہ کوئی جواب کا سبب نہیں بنتے. ایک بات اب میں اس کی دلیل دیتا ہوں, ابھی تو خالی دعوے. نمبر دو, یہ عین ممکن ہے اگر کہ یہ خود اپنی جگہ ایک بڑا مسئلہ ہے. سنیے کیا مسئلہ, جو عین ممکن کہ ایک آواز آپ کی تحقیق کے اعتبار سے یہ بنا نہیں ہے, ہماری تحقیق کے اعتبار سے بنا, ہمارے لیے یہ آواز گانا بھی گنا ہے سننا بھی گنا, آپ کے لیے سننا بھی جائز ہے گانا بھی جائز. اب فرض کہ آپ ہیں کسی ایسے ادارے کے سربراہ جیسے ریڈیو کے, اگر آپ کے اعتبار سے وہ چیز حلال تو آپ اس چیز کو نشر کر سکتے ہیں, سننے والے کو اپنی تحریر پہ چلنا یہ قصور. اگر یہ ایک مسئلہ تو ہے کہ ایک ہی چیز ایک ماسے ایک کے لیے حلال اور ایک کے لیے حرام, خاص طور پر اگر حلال اس کے لیے ہو جو کسی ایسے ادارے میں جہاں سے وہ 500 یا 5000 یا 5 لاکھ تک کوئی چیز پہنچا سکتا ہو. لیکن بہار اصولوں کے اعتبار سے یہی ثابت, جو آپ کے لیے حلال آپ کے لیے جائز, ہمارے لیے اگر حلال نہیں تو حرام. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنا نیک اور مقدس آدمی اگر اس کو گا رہا تو یہ جائز ہو. ہاں اگر ہم شک کے عالم ہیں اور ہم اسے گواہ سمجھے تو دوسری بات, لیکن اگر ہمیں پتا کہ ہماری تحقیق کے مطابق یہ آواز غلط, تو چاہے سامنے والا مرجع ہی کیوں نہ ہو یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے اسلام کا شبہ موضوعیہ. ہمیں پتا چل گیا کہ یہ پانی نجس ہے, ہمارے لیے پینا حرام. آپ کو پتا نہیں تھا, آپ آئے اور آپ نے وہ پانی پی لی. آپ کے لیے حلال بھی ہے, ہمارے لیے آپ کو روکنا بھی واجب نہیں. یہ مسئلہ بھی 3-4 درس پہلے آیا. یہ سارے مسئلے اس لیے آتے ہیں کہ اس کو ملا کے کسی اہم منزل پہ جانا تھا. لیکن یہ جو 2-4 باتیں میں نے عرض کی, اب اس کے حوالے سے ایک آخری بات سنیے اور پھر ذرا سنیے ثبوت. یہ اس لیے کہنا پڑ رہا کہ آیت اللہ خامنائی کے نام پر اتنا زیادہ ہمارے یہاں گانے بجانے کو پھیلایا جا رہا کہ بعض لوگ جو ان کی کسی ارداس کی نیابت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ موسیقی کے بعد پروگراموں کے ٹکٹ تک بیچتے ہوئے پائے. وہ والا انداز نہیں کہ آپ کی ممبر میں کچھ کہے تو کیا کچھ کرے, نہیں, اسے جائز اور حلال قرار دینے کے بعد. ایسا ہی مسئلہ پانچ کا, یعنی پہلے تو آ گئے کوئی اور آ گئے سیستانی والے بھی سمجھ رہے تھے کہ جائز. جب فتوے سامنے آئے تو اب یہ خلاصہ نہیں تھا کہ آگے ہمیں نہ کیا کچھ جائے, کیونکہ شطرنج جائے تو دار شطرنج سے چھوٹا گناہ لوگ سمجھتے. تو کہا جب شطرنج جائے تو لام و حالت تاج بھی جائے ہو. تو یہ دو تین باتیں سنی موسیقی کے حوالے سے. آگے خامنائی کا فتوا لفظ بلفظ وہ جو آگے ہوئی کا تھا اور جو آگے چیز کا نہیں تھا. کوئی موسیقی کے مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں. نمبر ایک. نمبر تاج کے حوالے سے آگے خامنائی کا وہی فتوا ہے جو آگے چیز کا نہیں تھا. آگے ہوئی کیا تاج بالکل حرام تھا. آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ چوہے والی چیزیں جن میں تاج بھی شامل, اگر بغیر چل کے کھیلی جائے تو یہ احتیاط واجب کی بنا پہ حرام. اگر کوئی بھی آتا تھا فتوا کے حرام بغیر شرط, شرط تو ہے حرام بغیر شرط. آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ شطرنج کے علاوہ باقی چوہے کے سارے آلات بغیر چوہے یعنی شرط کے کھیلے جائے تو احتیاط واجب کے حرام. یہی آگے خامے نہیں ہے. اب مسئلہ صرف شطرنج کا بچتا. شطرنج کے بارے میں آگے سیستانی کا فتوا تھا کہ یہ بالکل حرام. آگے خامنائی کا فتوا تھا کہ اگر یقین ہو جائے کہ اب یہ ایک ذہنی مست ہے, چوہے سے اس کا کوئی تعلق نہیں, تو یہ حلال ہو جائے. مگر مگر آخر میں جملہ سنی آگے خامنائی کا میری زبان, اس کے بعد ان کی کتاب میں جو مجھے خاص اس لیے لانا پڑی کہ ہر شخص یہ سمجھ کے بیٹھا ہے کہ آگے خامنائی کو یہ ساری چیزیں حلال خراب دے رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کہیں شطرنج جائز بھی ہو رہی اور موسیقی میں جو حلال موسیقی وہی حلال موسیقی قرار بھی آگے خامنائی نے جو آگے خود حلال قرار, تب بھی مذہبی اداروں اور اسکولوں کا یہ کام نہیں ہے کہ اگر حلال بھی ہے تو اس کو پھیلا دیں. حلال ہونے کے بعد بھی کہا, بلکہ ایک ذرا سی بات یہ ہوئی کہ وزارت ثقافت حلال موسیقی کو پھیلانا شروع کیا. واقعی خامنائی کا جملہ بھی آپ پڑھیں کہ یہ حکومت اسلامی کا ہدف نہیں ہے کہ موسیقیاں پھیلاتا رہا. لیکن اصل عبارت سننے میں زیادہ مزہ آئے. یہ تو میں نے شروع میں چند مسئلوں کی جانب اشارہ کیا. دیکھیے جو لوگ آگے خامنائی کے مخالف نہیں وہ بھی یہ گفتگو اس لیے بڑی توجہ اور احتیاط سے سنیں کہ ہمارا معاشرہ اس وقت ہر گھر میں تقلید مخلوط, تو ایک آدمی اس چیز کو حلال سمجھ کے اپنے مرضی کا نام استعمال کرتا, زحمت دوسرے کو بھی ہوتی. تو پہلے یہ تو پتا چلے کہ جس بیچارے مظلوم مرضی کا نام استعمال ہو رہا, انہوں نے یہ کہا بھی ہے کہ ان کے نام اور ان سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں غلط غلط باتیں پھیلانا شروع کر دی. شیعت میں تو نصیری فرقہ بھی مولا کے نام سے نکلا, یعنی خالی کو وہ نسبت بھی امام کو دیتے کہ امام نے فرمایا ہم خالق ہیں اس لیے ہم ان کو خالق مان رہے ہیں. تو کبھی ایسا بھی ہوتا. جو سورہ ماعدہ حضرت عیسیٰ کا جواب بہت بہت گزرا کہ قیامت کے دن کہیں گے خدا بندہ یہ جو مجھے تیرا بیٹا کہہ رہے تو میں ان سے بیزار ہوں, میں نے ایسی بات نہیں کی, چاہے وہ میرا نام لے کر اور میری محبت میں یہ بات کرے. میرے ہاتھ میں آگے خامنائی کی اس کتاب کی دوسری جلد, جس کتاب کا پہلی جلد کا اردو ترجمہ شائع ہو چکا عامر خامنائی کی ایک کتاب ہے خطوبۃ الاستفتاءات، یعنی جو سوالات ان سے کیے گئے اس کا جواب. اس کا پہلا حصہ ہے عبادات، تقلید، طہارت، نماز سے لے کے خود اور امر بالمعروف، وہ اردو میں ترجمہ. دوسرا حصہ ہے معاملات، اس کا اب تک اردو ترجمہ کسی وجہ سے نہیں ہوا، لیکن بہرحال اتنا واضح اس کتاب کا نام ہے کہ آپ بہت دور سے بھی یہ نظر آ رہا ہوگا کہ میرے ہاتھ میں کتاب کون سی ہے اور اس کتاب کے مؤلف کا نام کیا. آیت اللہ خامنائی، یہ آپ کو نظر بھی آ رہا، ولی امر مسلمین آیت اللہ عثمان سید علی حسینی الخامنائی. اب دیکھیے اس کے اندر جو ابواب وہ کتنے اہم، میں سب نہیں پڑھ رہا، ایک فہرست آگے جیسے کتاب چھپے ان کے مقلدین کے علاوہ دوسرے لوگ بھی اس کو حاصل کر لیں. حرام کاروبار بہت اہم آج کا مسئلہ، واجبات کی اجرت، شطرنج، آلات دماغ، غنا، موسیقی، رقص، تالیاں بجانا، تصویریں بنانا، ایک ایک مسئلہ نہیں ہے، پندرہ پندرہ بیس بیس فلمیں، ڈش، ایکٹنگ اور فلم بنانے کے جو مختلف مراحل ہیں ان کے حلال و حرام ہونے کے فتوے، جادو، روحوں اور جنوں کو بلانا، وہ چیز جو عربی میں تنویم کہلاتی ہے انگریزی میں ہپناٹزم کہتے ہیں، لاٹری، رشوت، میڈیکل سائنس سے ریلیٹڈ مسائل، حمل روکنا، ایبارشن، جنس بدلنا، ختنا، ایجوکیشن اور اس کے متعلقہ مسائل، کاپی رائٹ، انشورنس، ظالم حکومت میں نوکری کرنا، لباس سے شہرت کو پہننا، کافروں سے اپنے آپ کو مشابہ قرار دینا، غیر اسلامی ممالک سے ہجرت، سگریٹ اور تمباکو کے دیگر استعمال، داڑھی، مونچھیں، گناہ والی محفلوں میں شرکت کرنا، دینی خوشیوں کے موقع پر محفلیں، آزاداری کے مختلف مسائل، اور اس کے بعد پھر بینکنگ کے مسائل اور دیگر مسائل کو فہرست تھی لمبی. یہ میں نے صرف اس لیے عرض کیا کہ مراجع کرام کی جو اصل کتاب اس میں مسئلے آتے ہیں اصول، اور عوام کو چاہیے ہوتے ہیں ان کو پیش آنے والے مسائل، ایسے مسائل کا جواب سوال و جواب کی کتاب میں ملتا. آئیے، اب یہ کتاب تو بہت طویل اور اتنا مجھے یقین ہے کہ عنقریب اس کا ترجمہ ہونے ہی والا ہو، اس لیے میں اس کتاب کے صرف دو چار وہ مسائل پر جس کو غلط طریقے سے آغاہ خامنائی کے نام سے بیان کر کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے ترتیب میں شطرنج آیا، پھر تاش آیا، پھر موسیقی آیا، اسی ترتیب سے میں چل رہا ہوں. سوال نمبر 3، فرماتے ہیں کہ آج کل اکثر اسکولوں میں اور کالجز میں شطرنج کا کھیلنا رائج ہو گیا ہے، کیا آپ شطرنج کھیلنے کی اجازت دیتے ہیں؟ جواب وہی ہے کہ شطرنج بہرحال حلال، لیکن ایک شرط کے ساتھ. فرماتے ہیں اگر آج کل مکلف کی نگاہ، یعنی یہ ہر آدمی کو الگ الگ فیصلہ کرنا، اگر آپ کے نزدیک یہ چیز ثابت ہو گئی، میرے نزدیک ثابت نہیں ہو، اور ہم دونوں مقلد آغا خامنائی کے لیے تفریحات کے لیے جائز، میرے لیے حرام. کیا بھی فرماتے ہیں اگر آج کل مکلف یعنی اس مومن کی نگاہ شطرنج آلات استعمال یعنی چوہے کے آلات میں نہیں سمجھا جاتا، تو کوئی حرج نہیں ہے شطرنج کھیلنا بغیر شرط کے، جب اس کے اندر کوئی عقلی فائدہ، لیکن لا وجہ لیکن دکھا رہی جنل مداری، لیکن اس شطرنج کو اسکولوں اور کالجوں میں داخل کرنا اس کی کوئی وجہ نہیں، لا وجہ آسان کری نہ روی لیکن دکھا رہی جنل مداری و تعلیم ہی لکھ کر، مدرسوں میں داخل کرنا اور طالب علموں کو سکھانا اس کی کوئی وجہ نہیں، بل من الافضل اتجن لبو ہنسا، بلکہ افضل، افضل عربی میں سپر لیٹو، اردو میں افضل اور سب سے افضل چلتا ہے. عربی کا مطلب ہی کہ سب سے افضل چیز یہ کہ آدمی اپنے آپ کو اس سے بچا. کون جس کی نگاہ میں یہ حلال ہے اس کے لیے کھیلنا الگ چیز, مگر بچوں کو سکھانا, اسکولوں میں داخل کرنا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایران کے بہت سے اسکولوں میں داخل, تو اسکولوں کا نظام ضروری نہیں ہے کہ آ گئے خامنائی کا فتویٰ. لوگ دھوکا اس سے کھاتے ہیں, اخبار میں ہی آ گئے, ٹی وی پہ ہی آ گیا, اسکول میں ہی ہو گئے, صاف صاف لکھتے ہیں, کوئی اس کی ضرورت نہیں. اب اس کے بعد کثرت کے تین چار اور مسئلے ہیں, لیکن اب میں اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ سب کا لب لباس کی, کہ اگر مکلف یہ دیکھ رہا کہ آج کل یہ حالات بیمار میں شامل نہیں تو کیا ہوگا. لیکن ایک سوال یہ آیا کہ بعض جگہ پر کچھ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ایسے ہوتے کہ جہاں پر وہاں کے منتظم شطرنج کے کھیل بھی اس ٹریننگ میں شامل کرتے ہیں. جیسے کلب وغیرہ ہوتے ہیں اور وہاں پہ ٹیبل ٹینس کی ایک میز ہے اور اسنوکر کی ایک میز ہے اور شطرنج کی ہے, کیونکہ منتظم جو ہے اس کو یہ معلوم یا اس کے نصیب کے ثابت ہے کہ شطرنج جوئے کے حالات میں نہیں. کیا ہم اور آپ یعنی ایک عام مقدم اس پر بھروسہ کر سکتا ہے کہ جب یہ جس کا مینیجر ہے اتنے بڑے ادارے تو اس نے تحقیق نہیں کی ہو, جواب دیتے کہ احکامات شریعت میں اسٹینڈرڈ یا کرائیٹیریا یا معیار ہر آدمی کا اپنی تحقیق یا اس کے اوپر کوئی حجت شرعی یعنی دو عادل فرا آ جائے. فقط اس لیے کہ ایک مذہبی ادارے کا مدیر وہ اس کو کھلوا رہا ہے کہ کوئی حجت شرعی نہیں, چنانچہ مکلف حسن اس پر بھروسہ نہیں کر سکتا. اگلا سوال, بعض لوگ آج کل ساتھ جو دو ہفتے پہلے دو درس پہلے آ گئے ہوئی اور آ گئے جواد تبریزی کا فتوایا, اب آ گئے حامد ہی تک فرماتے ہیں کہ بعض لوگ آج کل ساج کو کھیل رہے ہیں لیکن شرط لگائے بغیر, اور کوئی ان کی نیت جوئے کی نہیں ہوتی اور یہ صرف اور صرف سکون قلب کے لیے کھیلتے ہیں, تو کیا پھر بھی یہ حرام اور کیا یہ لوگ کوئی گناہ کر رہے ہیں؟ اور ایسی جگہ پر جہاں پہ یہ تاش کھیلا جائے خالی ٹائم پاس کرنے کے لیے جانے کا کیا ہوگا؟ جواب دیتے ہیں کہ اللعب بالورق, تاش کے ذریعے کھیلنا کہ جس تاش بہارات کو چوہے کے آلات سمجھا جاتا ہے. شطرنج کے بارے میں تو کہہ دیا کہ ممکن ہے کہ نہ, لیکن اس میں کہہ رہے ہیں کہ جو فہرال عرف میں آلات یا بیمار ہے حرام مطلقہ, مکمل حرام ہے چاہے شرط کے ساتھ ہو چاہے بغیر شرط, اور جائز نہیں کہ آدمی ایسی محفل یا ایسے اجتماع میں شرکت کرے جس کے اندر کوئی بھی جوا کھیلا جا رہا ہو. ایک اور سوال کہ تاش اور اس انداز کے جو کھیل اگر اسے کمپیوٹر پر کھیلا جائے تو کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں حکم ہا حکم اللعب بالنفس سے آلات استعمال, کمپیوٹر کا وہی حکم ہے کہ جیسے خود اگر آپ ساتھ کے پتوں سے اس کو کھیلتے. البتہ ایک سوال اور سن لیجیے, پھر ایک آخری اصولی سوال اور جتنا وقت بچا اس میں ایک آدھ مسئلہ موسیقی کا. موسیقی کے مسئلے کو میں اس لیے اہمیت دے رہا ہوں کہ موسیقی کے بارے میں آغاز خامن نہیں, پہلے یہ دو مسئلے ہو جائیں. سوال یہ پوچھا گیا دو تیرم اور اونو اس کے کھیلنے کا کیا مسئلہ؟ فرماتے ہیں اگر اس عام معاشرے کی نگاہ میں یہ آلات بیمار ہیں تو فلا یجوز اللعب بهما بحال, کسی بھی حالت میں ان دونوں کا کھیلنا جائز نہیں. حتی و انسان من دون ریحان, چاہے بغیر کسی شرط کے. اب آئیے شطرنج تاش اونو اور تیرم کیا چیزیں پوچھی گئی. اس کے علاوہ آگاہ خامنائی نے آپ کا مسئلہ لکھ دیا تمام جوئے کے آلات, بار بار کہا کہ اگر عرف کے اندر اس ماحول کے اندر جوئے کے آلات سمجھے جا رہے ہیں تو کسی آدمی نے اس کے حوالے سے ایک سوال کیا ہے, یہ بڑا اہم سوال ہے, سوال نمبر 41 فرماتے ہیں, یعنی سوال کرنے والا پوچھتا اگر کوئی ایسا کھیل جو ایک شہر میں جوئے کے آلات میں شامل ہے ولیکن نہا بھی بلد آخر لیست من آلات الزمان, لیکن وہی چیز دوسرے شہر میں جوئے کے آلات میں شامل نہیں, تو باہر یہ چوز ہو جائے بےحا حملہ فرق یہ صدر ایران کے اندر اگر یہ حالات جوئے میں شامل نہیں ہے پاکستان میں اب تک لوگ اس کو جوا سمجھتے ہیں. یہ بہت ہی اہم اور بنیادی اور اساسی سبق ہے. اگر کہ تاج کو تو اپنے یہاں یعنی ایران کے اس کے اعتبار سے بھی کہا کہ حرام لیکن صدر کونوں اور تہرہ جواب فرماتے ہیں لا بد من مراعات العرف فی کل البلد ہے لازم ہے کہ دونوں شہروں کے عرف کا خیال رکھا جائے. بے مانا خود سمجھا رہے ہیں انہ اذا بد شیء فی احد البلدین من آلات القمار اگر ایک علاقے میں آلات قمار میں سمجھی جاتی جب فضالے کا فی حرمت اللعب بحب دے جاتی یہ ایک علاقے میں اس کا آلات قمار میں ہونا کافی کہ یہ اس سے اس کو حرام سمجھا جائے فی کل البلدین دونوں علاقوں میں. البتہ ایک شرط لگائی تو یہ دیکھیے آمینائی کی طرف سے جو سوالات کے جوابات آ رہے ہیں وہ جوابات بہترین انداز سے آ رہے ہیں. یعنی میں نے تو استفتاح کی بہت کتابیں پڑھی. فرماتے اب ذرا سی ترتیب جملے کی میں بدل دیتا ہوں اس لیے کہ عربی اور اردو میں ترتیب میں فرق ہوتا ہے. فرماتے کہ اگر ایک علاقے میں ایک چیز آلہ سے جوا اور دوسرے میں آج کل وہ جوا ہے تو اگر پہلے یہ چیز آلہ سے جوا میں رہ چکی ہے کبھی نئی چیز نہیں پہلے رہ چکی کیا مطلب اس کا کہ پہلے تو ہر جگہ جوا اب ایک جگہ ختم ہو گئی ایک جگہ اب تک باقی ایسے والے آلہ سے جوا دونوں شہروں میں حرام اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ شطرنج پہلے تو بہرحال مسلمہ طور سے ساری اسلامی دنیا میں آلہ سے جوئے میں تھی. اب یہ ہے کہ کچھ علاقوں میں ختم ہو گیا یہ تصور کچھ میں اب تک لیکن آغاز خامنائی کی وہ عبارت تو کتنی آسان کہ ذرا سی جس کی اردو اچھی ہو وہ بھی ترجمہ کر لے لا بد من مراعات العرف فی کل البلد ہے لازم ہے کہ عرف کا خیال دونوں شہروں میں رکھیں. بما انہ اذا ادا شیء فی احد البلد ہے من آلات القمار اگر ایک شہر میں یہ آلات القمار میں ہے یس فی ذلک فی حرمت اللعب بهم فعلا کافی ہے یہ چیز کہ کھیلنا حرام ہے آج تک بادا ماگانا یہود تو سابقا من آلات القمار جبکہ یہ پہلے آلات القمار میں تھی فی کل البلدین دونوں شہروں میں. اب آئیے وہ موضوع کہ جس کے حوالے سے مجھے آج تک سوال اس لیے پڑھنا کہ دراصل اب اس پرانے وعدے کی تکمیل کا وقت قریب آ گیا. گانا کسے گئے یہ باغ خامنہ اس کا فتوا نہیں ہوں گا میں کتاب ان کی ہے میرے ہاتھ میں لیکن یہی فتوا آغائے ہوئی کا بھی ہے یہی آغائے سیستانی کا بھی ہے اور تقریباً یہی ماہ خمینی کا بھی ہے. تو ابھی تک کی تو بات تھی اور آج موسیقی کا ایک آدھ مسئلہ اور اس کے بعد جو سوالات پڑھے جائیں گے گورے یہ مومنین کرام کے پرانے سوال کا جواب یہ مولانا کنفیوژن بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ کھانا کیسے گئے ذرا اس کو باتیں یہ انشاءاللہ آئندہ ہوگا. لیکن ایک آج جو سوال ہے وہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ اس سے ذرا سی یہ غلط فہمی دور ہو جائے کہ اگر ایران کے ریڈیو یا ایران کے ٹیلی ویژن یہ موسیقی آتی ہے تو کیا ہمارے لیے بھی جائز ہے کہ جائز نہیں. آج صرف ایک آج یہی سوال پڑھا جا رہا. فرماتے ہیں ایسے کیسٹوں کو سننے کا کیا حکم ہے جو وزارت ارشاد کے ماتحت جاری ہوئے عالم الاسلامی یعنی منسٹری آف انفارمیشن یا کسی اور اسلامی ادارے نے ان کو جاری کیا. فرماتے ہیں یہ اگلی دفعہ شاید تکرار ہو جائے ایک مسئلے کے لیکن پھر بھی آج سن لیں. فرماتے ہیں کیسٹوں کا سننا جائز ہے کہ نہیں اس کا دار و مدار ہر مکلف کی اپنی تشخیص پر ہر آدمی کو خود تحقیق کرنا. اگر وہ یہ دیکھے کہ اس کیسٹ میں نہ بینا ہے اور نہ وہ موسیقی ہے جو اسلام میں حرام. کئی دفعہ میں نے پہلے بھی عرض کیا یہ دو الگ الگ گناہ بینا الگ گناہ ہے موسیقی الگ گناہ ہے. ہمارے یہاں جو کانوں کے کیسٹ سنے جاتے ہیں یہ شراب دو آتشہ یعنی اس کے اندر دو گناہ مکس کر کے ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. ہم ایک وقت میں دو گناہ کر رہے ہیں چنانچہ بعض مراجے کا یہ فتوا بھی آج کل کے تو نہیں کہ جب آپ توبہ کریں گے تو دو توبہ کریں گے ایک توبہ بھی نہیں چلے گی. لیکن خیر فرماتے دیکھیے جواب بھی انہوں نے اسی انداز سے دیا کہ اگر مکلف یہ دیکھ کہ اس کیسٹ میں نہ تو غنا ہے نہ ہی حرام موسیقی. اور یہ تو دو چیزیں گانے کے حوالے سے. تیسری چیز ولا علل مطالب الباطل, ورنہ اس میں کوئی باطل پیغام نہیں. تو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ موسیقی, یعنی یہ جواب اس طرح سے کیسٹ کے بارے میں ہو, موسیقی بھی نہیں ہے, گانا بھی نہیں ہے, مقرر کی تقریر ہے لیکن تقریری ساری اوٹ پٹا, جس کا مقصد لوگوں کو گمراہ کرنا. اگر سوال میں لکھنے والے نے کہا کہ اسلامی اداروں کی جانب سے یہ شائع ہو رہا ہے, ایک اشارہ ہے کہ بعض ایسے اسلامی ادارے کہ جن کے کیسے نہ موسیقی ہے نہ کہنا ہے لیکن خرابی میں اس جیسے ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر. خیر فرما, اسی لیے خلاصہ یہ کہ جس چیز کی ضرورت نہیں تھی جواب, ضرورت نہیں کا مطلب سوال میں وہ چیز نہیں پوچھی, پھر بھی جواب اس لیے دیا کہ موسیقی سے کم خرابی نہیں. ہر اسلامی ادارے کے کیسٹ میں نہ دوڑ پڑیے گا. فرماتے ہیں کہ اگر وہ یہ دیکھے کہ نہ بنا ہے نہ حرام موسیقی ہے نہ اس کے اندر باطل مطلب, تو فلا بات اب استعمال یہاں کی گیا تو اس کیسٹ کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں. جب کوئی حرام ہی نہیں ہے تو کیا ہوا. لیکن وہ اما مجرد ترخیص, مگر فقط اتنی سی بات کہ منسٹری آف انفارمیشن نے اس کو اوکے کر دیا, یہ باقاعدہ یہی عبارت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں, یا کسی اور اسلامی ادارے فلیسا حجت شرعیت علی الاباحہ, فقط منسٹری آف انفارمیشن کا یا کسی اسلامی ادارے کا اوکے کر دیا, یہ کوئی حجت شرعی نہیں کہ یہ مباح, اس کی وجہ سے کوئی چیز مباح نہیں بنتی. اچھا اس کے بعد پھر اس سے ملتے جلتے تین چار سوال اور پوچھے گئے, جو اصل سوال ہے اس کو میں آج چھوڑے دے رہا ہوں. اصل سوال کیا ہے؟ غنا کی تعریف بتائیے, نمبر ایک. دوسرا سوال حلال موسیقی اور حرام موسیقی کی تعریف بتائیے. تیسرا سوال فرق کیا ہے, کرائیٹیریا اور معیار کیا ہے حلال و حرام. بھائی بہت اہم سوال ہے, چنانچہ اس کا جواب میں بعد میں دوں گا. ابھی جو گفتگو صرف آ گئے خامنائی کے حوالے سے چل رہی ہے کہ کتنے مظلوم مرضیاں ہیں کہ ان کے حوالے لوگ حرام کو حلال کرتے ہیں, اور جب ذرا سی بحث کی جاتی ہے تو فوراً ان کی شخصیت کو سامنے پیش کرتے ہیں. سوال نمبر 53, کچھ نوجوان جو ابھی ابھی بالغ ہوئے ایسے عالم کی تقلید کرتے ہیں جو فرماتے ہیں کہ ہر موسیقی اسلام میں حرام. آغا خامنائی اور آغا خوئی اور سیستانی نے تو فرق کر دیا, ایک حلال ہے ایک حرام. لیکن فرق کیجیے کوئی آدمی, یہ بہت اہم اصول اس میں آ رہا جس کا تعلق فقط موسیقی سے نہیں لیکن تمام موسیقی کے حوالے سے. ہم اسی تقلید میں ہیں جو ہر موسیقی کو حرام کہتے ہیں, چاہے وہ ریڈیو کی اور ٹیلی ویژن کی. وہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن جو حکومت اسلامی کے پاس ہے, یہ سوال میں آیا ہے, تو ان کے لیے کیا حکم, اور کیا اگر ولی فقیہ اس موسیقی کو سننے کی اجازت دے دی تو وہ مقلد بھی سن سکتا ہے جو ولی فقیہ کا مقلد ہی نہیں. لیکن یہ بھی ولایت فقیہ کے حوالے سے ایک مسئلہ پوچھا گیا, کیا یہ کافی ہے من باب الاحکام الحکومیہ, کہ جب ولی فقیہ نے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کو اجازت دی تو وہ ولی فقیہ کے بعد عہد ہو گیا, اس کی موسیقی سب کے لیے کافی ہے چاہے جو اس کی تقلید میں بھی نہ ہو. جیسا میں نے کہا یہ خود اپنی جگہ اس سوال کہ ولی فقیہ ایک حکم دیتے ہیں, ہمارا مرضی کا فتویٰ کچھ اور, مگر سوال موسیقی کے حوالے سے اتنا ہی رکھتا ہوں. کیا ان کے اوپر اپنے مستحق کے مسئلے پہ عمل کرنا؟ جواب, موسیقی سننا حلال ہے کہ حرام, اس کا حکومت کے احکام سے کوئی تعلق نہیں, یعنی یہ ولی فقیہ والے مسائل میں شامل ہی نہیں. بل ہوا حکم شرعی فقہی, بلکہ یہ ایک فقہی حکم شرعی ہے. بل واجب والا کل مقلف کی آمال ہے, اب دو کہ فتوا فرض ہے تقلید, ہر مقلف پر واجب کہ اپنے آمال میں اپنے مقلف کا فتوا دے, اپنے مرضی تقلید. دیکھیں اس کے اندر ایک ضمنی بات یہ بھی آ گئی کہ یہ بھی کوئی اصول اسلام میں نہیں ہے کہ تقلید ولی فقیہ کی کی جائے. سوال کرنے والا سوال یہ کر رہا ہے جواب دیتے ہیں کہ نہیں, آپ اپنے آمال میں ولی فقیہ کے مسئلے کو نہیں دیکھیں گے, اپنے مستحق کے مسئلے کو دیکھیں گے. بس اگر یہ موسیقی حرام موسیقی نہیں ہے تو اس کے سننے میں کوئی حرج نہیں. اچھا اب آخری ایک دو سوال اور, اس کے بعد یہ والا چیپٹر ختم ہو جائے گا اور پھر ایک عام سا مسئلہ شروع ہوگا موسیقی کے حوالے سے. ایک دو تین چار پانچ یہ چار پانچ سوال ایک جیسے پوچھے گئے ہیں. ان پانچوں سوالوں کا خلاصہ یہ کہ جو موسیقی اسلام میں حلال ہے, سوال ذرا توجہ سے سنیے, جو موسیقی اسلام میں حلال ہے کیا اس موسیقی کو پھیلانے کی اجازت ہے؟ هل يجوز تعليم الموسيقى الإيرانية؟ إيران کی وہ موسیقی جو انقلابی موسیقی, لفظ سورا ہے سے حساب, جو انقلابی موسیقی, اسے تعلیم دینا و نشر اور اسے پھیلانا, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ سوال الگ الگ انداز سے پانچ جگہ پہ آیا. دوسری جگہ پہ سوال یہ کہ جو موسیقی ایران کے ریڈیو اور ایران میں التابعین للجمہوریہ الاسلامیہ, جو اسلامی جمہوریہ کے تابع ریڈیو ٹیلیویژن, اس کی موسیقی کا مسئلہ, اس کو پھیلانے کا مسئلہ. اور تیسرا سوال یہ کہ کبھی کبھی ہم کو ایسا لگتا, نہیں لگتا تو نہیں, ہمیں یقین ہو جاتا کہ اسلامی جمہوریہ کے ریڈیو ٹیلیویژن کی موسیقی وہ والی موسیقی ہے جو حرام موسیقی ہوتی, تو کیا ہمارے لیے اسلامی ریڈیو ٹیلی ویژن کو سننا بھی حرام اور دوسروں کو اس سے روکنا ہے کہ نہیں؟ اب یہ تین الگ الگ سوال تھے اور ان تینوں سوالوں کے جواب, پہلا تو یہ جملہ کہا کہ اگر یہ حرام موسیقی نہیں ہے تو سن سکتے, لیکن اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ موسیقی کو پھیلانا نظام اسلامی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ گناہ بھی, یہ مقصد اسلامی کے خلاف. حلال موسیقی کی بات, حرام موسیقی کی نہیں. کہا جو موسیقی آپ کے نزدیک حلال ہے اس کو سننے میں کوئی عرض نہیں, سیکھ سکتے ہیں سکھا سکتے ہیں, لیکن موسیقی پھیلانا چاہے حلال ہی کیوں نہ ہو یہ نظام اسلامی کے اہداف میں نہیں. اسلامی انقلاب اس لیے نہیں آتا ہے بل جنافیا, بلکہ یہ سمجھیے کہ نظام اسلامی سے ٹکراؤ رکھتا, منافات رکھتا. ایک جگہ یہ لفظ ہے, دوسری جگہ یہ لفظ کہ اگر اسلامی ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی موسیقی آپ کے اعتبار سے شاہ و لاؤ والی موسیقی ہوگی تو فلا کے چوز و لگا السلام ہو گیا ہے, تو اسلامی جمہوریہ کے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کو سننا بھی آپ کے لیے جائز نہیں, لیکن دوسروں کو روکنا. فرماتے موقوف علی احراز, اس کا دار مدار اس بات پر کہ اگر ان کے نزدیک بھی یہ شاہ و لاؤ والی موسیقی اور پھر بھی وہ سن رہے ہیں تو آپ پر واجب ہے ان کو روکنا. علی احراز, آپ کو اگر یہ یقین ہو جائے انہم یرون فی کہ ان کی رائے بھی اس موسیقی کے بارے میں راجو, جو آپ کی رائے کیا رائے من کونہا من نوع الموسیقی المحرمہ, کہ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ والی جو لئے اور اسٹائل ہے یہ حرام والا, لیکن وہ اس لیے سن رہے ہیں کہ یہ اسلامی ٹیلی ویژن. فرماتے ہیں نہیں, اگر وہ حرام کی کیٹیگری تک سمجھ رہے ہیں اور پھر سن رہے ہیں تو آپ کے لیے بھی ان کو روکنا حرام. اور ایک سوال یہ ہوا کہ ریڈیو ٹیلی ویژن ہے اسلامی جو, اس کی موسیقی کے بارے میں کیا یہ صحیح ہے کہا گیا کہ امام خمینی خود دیتا سے روحل مطلقہ حلال کر دی؟ جواب دیتے کہ یہ نسبت کہ امام اور راحل العظیم الامام الخمینی, یہ نسبت کہ مرحوم و مقبول امام خمینی موسیقی کو حلال کیا ہے جسم و افتراء, یہ جھوٹ ہے اور بہتان ہے جو امام خمینی پہ باندھا گیا. انہوں نے اس موسیقی کو حرام سمجھا جو لہو و لعب والی, جیسے ہم بھی اس کو حرام سمجھتے ہیں, تو گویا چار مراتے کا ایک فتویٰ بن گیا جس کی تفصیل آئندہ آ رہی ہے. اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بہت اہم ٹکڑا, اب اگر جو موسیقی لہو و لعب والی ہے اس کا سننا حرام, جو موسیقی مشکوک ہے فہیا محکومہ بالحل, اس کا حکم ہے کہ وہ حلال ہے. لیکن اب یہ ٹکڑا, مجرد البث من الاذاعه والتلفزيون, قال ریڈیو اور ٹیلی ویژن اسلامی جمہوریہ سے شائع ہونا, نشر ہونا, لیس حجت الشرعیہ عن الحل والعباء, اسلامی جمہوریہ کے ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے کوئی موسیقی شائع ہونا, یہ لیس حجت الشرعیہ, یہ کوئی حجت شرعی نہیں, عن الحل والعباء کہ یہ موسیقی حلال ہو گئی یا یہ موسیقی مباح ہو گئی. یہ تین چار باتیں میں نعوذ باللہ اس لیے نہیں کی کہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کو میں غلط ثابت کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن مسئلہ شرعی میں جذبات آتے ہیں, اسی لیے میں نے آغاز خامنائی کی اپنی عبارت پڑھی
جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہو سکتا ہے کہ مدیر کی نگاہ میں یہ حلال ہو لیکن اس کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے لیے حلال نہیں. خود موسیقی کیسے گرتے ہمارے بچے تو بچے آج کل بوڑھے بھی یہ سوال کر رہے ہیں اور خاص حوالہ دیتے ہیں ریڈیو تہران اور ریڈیو زاہدہ. تو یہ تو آپ کے لیے واضح ہو گیا کہ یہ کوئی حوالہ نہیں ہے. نہیں ممکن ہے کہ وہاں سے بھی کوئی ایسی موسیقی آ رہی ہے جو آ رہا لیکن حوالہ نکالتے تب بھی مسئلہ تو اپنی جگہ ہے ان شاء اللہ. یہ میرا فی الحال ارادہ یہ آئندہ کا پورا نہ صحیح تو چار پانچ مسائل کی حد تک اس پر گفتگو کی جائے گی. جہاں پہ جانا ہے ہر آدمی کنفیوز ہے ہر آدمی پریشان ہے کتنی پریشانیاں دور ہو سکیں. لیکن آج میرا موضوع ذرا اس سے ہٹ کر اور ان تین چار عبارتوں آپ کو یہ اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ اگر کوئی آدمی آ کر کہے کہ بلا چیز اس لیے حلال ہے کہ ہم ایران میں دیکھ کے آئے ایران کے اسکول ایران کا ریڈیو ایران کا ٹیلی ویژن اور ایران کے اجتماعی تربیت کے ادارے بغیر اس پر اعتراض کیے ہوئے لیکن اس کا مسئلہ کہ وہ کوئی حجت نہیں ہے آیت اللہ خامنائی کی زبان سے آپ نے سن لی. لیکن کبھی سوال کوئی آدمی یہ بھی کہہ سکتا کہ خود آیت اللہ خامنائی نے حلال کیا ثبوت بغیر ثبوت کے اب اس لیے بات نہیں مانی چاہیے کہ شطرنج ساز اور موسیقی بہت سے لوگ بعض آنے والے طلاب کی سواری یہ سن کر کے حلال کیا ہے سننے لگے. ابھی آپ نے عبارت پڑھی کوئی حلال نہیں ہے فرق بعض عمارتوں سے تو آپ کو لگ رہا ہوگا یہ ذرا سا جو انڈر لائن جسے کہتے ہیں اشارہ بھی ہے اس نظام پر جو اب تک پورا ٹھیک نہیں ہوا. پورا ٹھیک جو نہیں ہوا آج کی تقریر شروع وہیں سے ہوئی کہ مولانا علی اور ان کے بھی